مجھے ہاتھ کی بنا کر میرے لیے تھی اور جو معمول جو تقریر ہوتی ہے اتنی طویل تقریر کرنا مشکل ہے. اس لیے جلدی جلدی نقل موضوع سے آتے ہوئے صرف ایک بات کی وضاحت کر دی جائے ابتدا میں کہ پیغمبر اسلام کی سیرت میں ہجرت کے بعد جو پہلے دو سال گزرے ہیں ان کے واقعات میں محرقین کو اور سیرت نگاروں کو بڑا اشتباہ ہوا ہے اور اتنی مددگار روایتیں سلسلے میں موجود ہیں کہ بعض اوقات جتنی کتابیں آپ پڑھیں گے اتنے ہی آپ کو تضاد نظر آئیں گے. اور جو بنیادی علماء کے درمیان اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر کی ہجرت کے بعد جو پہلا سال ہے بہت سے واقعات ایسے ہیں جن کے بارے میں کچھ علماء کا کہنا ہے کہ پہلے سال میں یہ واقعات پیش آئے اور بہت سے علماء ایسے ہیں جو پہلے سال کے اکثر واقعات کو ہجرت کے بعد دوسرے سال کے واقعات میں نقل کرتے ہیں. بس یہی ایک بنیادی اختلاف ہے. تقریباً سات یا چھ واقعات کے بارے میں کہ وہ پہلے سال میں پیش آئے ہیں یا دوسرے سال میں پیش آئے ہیں. جو موجودہ دور کے سیرت نگار ہیں جنہوں نے زیادہ تحقیق کی ہے اس مسئلے پر انہوں نے یہی کہا کہ یہ زیادہ تر یہ واقعات دوسرے سال میں پیش آئے ہیں اور اسی وجہ سے ہماری گفتگو میں بھی ان کا تذکرہ ہجرت کے دوسرے سال کے حالات میں ہو رہا ہے. خصوصاً آج کی تقریر کی ابتدا میں واقعہ آئے گا اور تقریر کے اختتام سے جو واقعہ آئے گا ابتدائی تقریر اور اختتام تقریر کے جو واقعات ان دونوں کے بارے میں اختلاف ہے علماء زیادہ تر علماء اب تو یہ کہنے لگے کہ یہ دوسرے سال کے واقعات ہیں لیکن پرانی کتابوں میں ان کو پہلے سال کے واقعات کے سلسلے میں بھی لکھا گیا ہے. یہ چیز کی وجہ اس لیے ضروری ہے کہ آج کی ہماری 74ویں تقریر ہجرت کے دوسرے سال کے واقعات سے مکمل کر دے گی اور انشاءاللہ جو 75ویں تقریر آئندہ منگل کو ہوگی اس میں پیغمبر کی ہجرت کے تیسرے سال کے حالات سے گفتگو کا آغاز ہوگا. تو جتنی تقاریر اس سال اب تک ہوئی ان میں ہجرت کے دوسرے سال کے حالات بیان کرتے ہوئے کچھ یہ ترتیب سامنے آئی تھی. اس شوال رمضان کے مہینے میں جنگ بدر، شوال کے مہینے میں دو لڑائیاں پیغمبر اسلام سے لڑنا پڑی جن میں سے ایک یہودیوں کے خلاف تھی. ذی القعدہ کے مہینے میں اس وقت مشرقین مکہ کا سردار ابو سفیان اپنی ایک منت کو پورا کرنے کے لیے مدینے پہ حملہ آور ہوا اور یہ واقعات ذی القعدہ کے مہینے میں پیش آئے. اب ذوالحج جو آخری مہینہ ہے اسلامی سال کا اس کی بات ہو رہی ہے اور دو ہجری کے ذوالحج یعنی رسول کی ہجرت کے دوسرے سال کا آخری مہینہ جس میں دو بہت اہم واقعات پیش آ رہے ہیں. اور یہ دونوں واقعات ایسے کہ جن میں سے پہلے واقعے کا عقائد کی گفتگو سے انتہائی اہم تعلق ہے اور دوسرے واقعے کا کردار کی گفتگو سے انتہائی اہم تعلق ہے. یعنی پیغمبر کی ہجرت کے دوسرے سال کا آخری مہینہ ذوالحج سن دو ہجری دو اہم ترین چیزیں ہمارے لیے لے کے آیا. ایک ہمارے عقائد کی اصلاح کے لیے اور ایک ہمارے کردار کی اصلاح. اب یہ جو دو واقعات ہیں ان سے پہلے ایک مختصر سے گفتگو اور کر لی جائے کہ کسی دو ہجری کے اندر اکثر علماء کے نزدیک پیغمبر اسلام نے تیسری شادی کی. پیغمبر اسلام کی جو ازواج جو ہم سب کی مائیں جنہیں قرآن نے المؤمنین کہا ان کی فہرست کو اس طرح سے بنتی ہے جو پیغمبر اسلام کی سب سے پہلی اور سب سے اہم ترین شادی جناب خدیجہ طاہرہ سے اس وقت ہوئی تھی کہ جب اعلان رسالت میں 15 سال باقی تھے اور جناب خدیجہ طاہرہ کے ساتھ مکے کی سرزمین میں پیغمبر اسلام نے 28 سال گزارے. خدیجہ طاہرہ جناب پیغمبر اسلام کی ازواج وہ واحد بیوی ہے جن کا انتقال ہجرت سے پہلے ہوا. باقی پیغمبر اسلام کی جتنی ازواج اور ہم لوگوں کی مائیں ان سب کا انتقال ہجرت کے بعد ہوا. لیکن خدیجہ طاہرہ
کی تاریخ میں خدیجہ طاہرہ کے بارے میں یہ تو آیا جو ان کا انتقال بھی جب سے پہلے ہوا, لیکن اس کے ساتھ ایک بات اور بھی جو پیغمبر اسلام نے ہجرت سے پہلے تین نکاح کیے, ان میں سے پہلا نکاح خدیجہ طاہرہ سے ہے اور جن کا انتقال بھی ہجرت سے پہلے ہو گیا. جناب خدیجہ طاہرہ کا انتقال رمضان کی 10 تاریخ کو ہوا جو زیادہ مشہور روایت ہے, اور ایک مہینے کے بعد پیغمبر اسلام دوسری شادی کرنا پڑے جناب سودا, جناب سودا جن سے سما وہ محترم خاتون کہ جن سے پیغمبر اسلام نے دوسری شادی کی خدیجہ طاہرہ کے انتقال کے ایک مہینے کے بعد. یہ جو میں نے کہا کہ پیغمبر کو ضرورت پیش آ گئی, اس میں دو مسئلے. پہلا مسئلہ یہ کہ بہرحال پیغمبر تبلیغ رسالت کی وجہ سارا جن گھر سے باہر رہتے ہیں, خدیجہ طاہرہ کے انتقال کے بعد گھر بالکل خالی ہو گیا. یہ ضرورت ہے کہ کسی خاتون سے شادی کی جائے تاکہ گھر کا نظام بھی صحیح رہے, لیکن اس سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ جناب سودا جو اولین اسلام لانے والوں میں سے ہیں اور جن کے شوہر شروع شروع سے اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہیں, بیوہ ہو چکی تھی اور مکے کے حالات میں ان کے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل تھا, تو پیغمبر اسلام کے اپنے گھر کا مسئلہ تو خیر اتنا بڑا نہ تھا جتنا جناب سودا کے گھر کا مسئلہ, جو اپنے شوہر کے انتقال کے بعد جو بیوہ ہو گئے اب ان کے لیے مکے کی اس دشمنی بھرے ماحول ہے جہاں سب سے سب لوگ ان کا بائی پاس کر سکے, کسی ظاہری سہارے کی بھی ضرورت تھی تو پیغمبر اسلام نے یہ نکاح کیا. اس جملے سے یہ بات بھی آپ کے سامنے آ گئی کہ جناب سودا سے جب نکاح ہوا تو وہ بیوہ تھا. پیغمبر اسلام نے 15 نکاح کیے یا 13 نکاح کیے یا 11 نکاح کیے یا 9 نکاح کیے, سب سے کم 9 شادیاں ہیں, زیادہ سے زیادہ 15 کا عدد. اس نے یہ جناب عائشہ ایسی ہیں کہ جو پیغمبر سے نکاح کے موقع پہ چھوائی تھی, اور یہ جناب خدیجہ طاہرہ جن کے بارے میں مشہور تو یہی کہ پیغمبر کے نکاح میں آنے سے پہلے ان کی 2 شادیاں ہو چکی ہیں, لیکن تحقیق شدہ فال یہی ہے کہ یہ بات غلط مشہور ہو گئی. اجلاب خدیجہ طاہرہ کی کنواری تھی, پیغمبر کی تمام ازواج میں فقط کی 2 بیویاں ایسی کہ جو کنواری تھی, تو جناب سودا بیوہ تھی اور پیغمبر کو ان کی مدد کرنا. یہ نکاح ہجرت سے پہلے ہوا اور رخصتی بھی ہجرت سے پہلے ہی ہو گئی, یعنی نکاح رخصتی ایک ساتھ. تو جناب سودا وہ بیوی ہے کہ جنہوں نے پیغمبر کے ساتھ ہجرت کی. پیغمبر کے ساتھ کا مطلب یہ نہیں ہے جو اس قافلے میں تھی جس میں رسول, لیکن جب وہ ہجرت کر کے مدینے پہنچی تو اس وقت وہ پیغمبر کے نکاح میں تھی, یعنی دوسرے الفاظ میں ہجرت کو قصور کر رہے ہیں. اس وقت ایک ہی بیوی ایسی ہے کہ جو ان کے گھر میں تشریف لا چکی ہیں جناب سودا. تیسرا نکاح پیغمبر اسلام نے جناب عائشہ سے کیا. جناب عائشہ جو حضرت ابو بکر کی بیٹی اور ان کی پہلی شادی مکے میں, پہلا نکاح مکے میں اس شخص سے ہوا, لیکن اسلام کے مسئلے کی وجہ رخصتی سے پہلے ہی اس نے جناب عائشہ کو طلاق دے. اس وقت پیغمبر اسلام گھر کے حالات اور ماحول کو دیکھتے ہوئے جناب عائشہ سے نکاح کروایا, اور یہ نکاح بھی مکے میں ہوا تھا لیکن رخصتی نہیں ہوئی. تو مکے میں پیغمبر کے 3 نکاح ہوئے, پہلا خدیجہ سے, دوسرا سودا سے, تیسرا جناب عائشہ سے, لیکن ان میں سے جناب عائشہ سے خالی نکاح ہوا ہے. ابھی عائشہ اپنے والد کے گھر میں ہے اور رخصتی نہیں ہوئی. دوسری وجوہات کے علاوہ علماء اس کی ایک وجہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ کیونکہ اس وقت جناب عائشہ بہت کنسن تھی, صحیح بخاری کی روایت کے مطابق ان کی عمر صرف 6 سال تھی, اس لیے اتنا انتظار کیا جا رہا تھا کہ جو اسلام میں بالغ ہونے کی عمر وہ عمر آ جائے, اس کے بعد رخصتی کی جائے. پیغمبر اسلام مدینہ تشریف لا سکے. مدینہ تشریف لانے کے 2 سال کے بعد, یعنی دوسری ہجری جب 2 سال پورے نہیں ہوئے, تو شوال کے مہینے میں جو زیادہ مشہور روایت ہے کہ شوال 2 ہجری کے بعد جنگ بدر سے واپس آتے ہیں, جناب عائشہ 9 سال کی ہو گئی, جو لڑکی کے لیے بالغ ہونے کی اسلامی حد ہے, چنانچہ اس کے بعد اب جناب عائشہ کی رخصتی کی تیاریاں شروع ہو گئی. یہ واقعہ بھی ان واقعات میں سے ایک ہے جس میں علماء میں یہ اختلاف ہے کہ یہ 1 سال کا واقعہ ہے یا 2 سال کا, لیکن زیادہ معتبر یہی کہ 2 سال شوال کے مہینے میں جنگ بدر سے واپس آنے کے بعد جناب عائشہ کی رخصتی ہو رہی. اس ایک مسئلے جناب عائشہ کے سواقع علماء نے 2 مسئلے اور رکھ دیے. پہلا مسئلہ یہ کہ نکاح اور رخصتی کے بیچ میں فاصلہ ہو سکتا ہے، ایسی شریعت میں کوئی پابندی نہیں کہ نکاح کے فوراً ساتھ رخصتی کرنا واجب، بہتر کا مسئلہ نہیں لگا، لیکن نکاح اور رخصتی کے درمیان فاصلہ ہو سکتا ہے. بعض مسائل نہ جاننے والے کبھی کبھار قسم قسم کی آوازیں طلب کرتے رہتے ہیں. مسلمانوں میں ایک ایسا مقصد فکر بھی تو جس نے یہ مسئلہ اب کیا کہ نکاح کے بعد چار مہینے کے اندر اندر لڑکی کی رخصتی کر دینا چاہیے، لیکن جناب عائشہ کے واقعے سے علماء نے اس سے بات کیا کہ ایسی کوئی پابندی نہیں، یہاں تو تقریباً 3 سال گزر رہے. اور دوسری بات یہ کہ نابالغ بچی اور بچیوں کی شادی اگر اچھی چیز نہ بھی ہو تبھی اس کی اجازت ہے اسلام کے اندر، البتہ نابالغ کی طرف سے اس کا ولی نکاح کروائے گا اور بعد میں جب بالغ ہوگا تو اس بچے سے پوچھا جائے گا کہ تم اس نکاح سے راضی ہو یا راضی نہیں. جناب عائشہ کے نکاح کے وقت وہ نابالغ تھے، چنانچہ ان کے والد حضرت ابو بکر ان کے ولی کی حیثیت سے یہ نکاح پیغمبر سے پکوایا، اور مدینے آنے کے بعد جب جناب عائشہ بالغ ہوئی تو پھر ان کی اجازت کے ساتھ رخصتی عمل میں لائی گئی. ضمنی طور پر ایک تیسری بات بھی آ جاتی کہ اگر نکاح اور رخصتی کے بیچ میں فاصلہ ہو تو اس دوران کا نام و نقصان شوہر سے لینا واجب نہیں. خیر مہاراج جیسے مسائل کا ایک الگ وقت ہے، یہ تو تفریح کے بیچ میں زندہ سے آ گئے کہ اسی سال 2 ہجری کے اختتامی حصے شوال کے مہینے میں جناب عائشہ کی رخصتی ہوئی اور جناب عائشہ پیغمبر اسلام کے گھر میں تشریف آ رہی. ام المؤمنین کی حیثیت سے پیغمبر کے گھر میں آئیں، اس موقع پر ایک اور مسئلہ ہمارے سامنے آیا. جناب اسماء کی یہ روایت ہے، نام آیا ہے اسماء کا. اسماء نام تاریخ اسلام میں کئی خواتین کا جنا کے بعد علماء کو یہاں اجتماع ہوا اور انہوں نے اسماء کے بعد اسماء بنت حمیث کہہ دیا، لیکن جناب اسماء بنت حمیث سے یہ واقعہ نہیں، اچھا واقعہ بڑا عام اس لیے میں ذرا اس کی تفصیل میں جا رہا ہوں. جناب اسماء کی روایت ہے، لیکن کون اسماء؟ اسماء بنت حمیث غلط کتابوں میں لکھا، کیونکہ اسماء بنت حمیث سے اس وقت ہمیشہ میں تھی جعفر طیار کی بیوی، وہ تو جنگ خبر کے موقع پہ تشریف لائی. یہ دوسری اسماء کون سی اسماء ہے؟ وہ جناب عائشہ کی ایک بڑی بہن کا نام بھی اسماء، جناب عائشہ کی بڑی بہن ان کا نام بھی اسماء. وہ یہ روایت نقل کرتی کہ میں اپنی چھوٹی بہن عائشہ کو لے اپنے والد کے گھر سے پیغمبر کے گھر میں آئی. حضرت ابو بکر کا مکان مدینے سے 2 میل کے فاصلے پر تھا. یہاں آج مدینے میں مسجد ابی بکر کے نام سے ایک مسجد بنی. یہ کون سی مسجد ہے؟ جس کے ایک پہلو میں مسجد علی ہے اور دوسرے پہلو میں مسجد قمامہ. جو لوگ مدینے کی زیارت کے لیے جاتے ہیں ان کی آسانی سے، جو مدینے سے باہر 2 مسجدیں ہیں ان کے بیچ میں مسجد ابو بکر ہے. البتہ اب یہ مدینے سے باہر نہیں، اب تو یہ بالکل مسجد النبوی کے سامنے آ گئی، کیونکہ درمیان کا سارا علاقہ 1400 سال کے عرصے میں توڑ دیا گیا. لیکن اس زمانے جناب عائشہ اپنے والد کے ساتھ مدینے سے 2 میل دور رہتی ہیں. بڑی بہن کی حیثیت سے جناب اسماء اپنی چھوٹی بہن کو لے کے پیغمبر کے گھر میں آئی. یہ رخصتی ہو رہی ہے، نکاح تو ہو چکا. چنانچہ آج کا طور پہ اور بھی ساتھ میں تھی، جو ہر جگہ کا طریقہ ہوتا. جب یہ سب پیغمبر کے گھر میں پہنچی تو جناب عائشہ کے لیے جو حجرہ تیار کرایا گیا اس میں جناب عائشہ کو پہنچایا گیا. عائشہ کے ساتھ آنے والی خواتین جو پھر حجرے میں گئی، پیغمبر اسلام دور کا انتظام کیا تھا اس موقع پر. میں نے اکثر یہ جملہ کہا کہ جب آپ تاریخ اسلام کے واقعات پڑھیں تو آج کل کے حالات اور ماحول کو ذہن سے نکال دیجیے. 1400 سال پہلے کی زندگی اتنی سادہ کہ خالی دودھ ایک بہترین غذا، خالی کھجور ایک بہترین غذا. تو پیغمبر نے اس موقع پر کہ دلہن رخصت ہو کے گھر میں آ رہی، ایک دودھ کا انتظام کیا ہے ان خواتین کے لیے کہ جو اس رخصتی کی تقریب میں شریک ہے. جناب اسماء کہتی ہے کہ پیغمبر نے مجھے آواز دی اور کہا کہ یہ دودھ کا برتن لے جاؤ اور جتنی عورتیں بھی اس وقت یہاں موجود ہیں سب کو یہ دودھ استعمال کراؤ. میں دودھ کا برتن لے کے چلی، اب اس عورت کے پاس جاؤں مجھے شر ہے، تکلف ہے، مروت. ارے سے کہا کہ نہیں نہیں ہمیں کوئی خواہش نہیں. یہ بہار ہمارے یہاں بھی آداب میں ایسی دیش میں نیلر میں جاتے کہ کوئی گانے کی دعوت دیتا جب فوراً شخص کے استحکام سے نہیں بیٹھ جاتے جب تک کہ بڑی بے تکلفی نہ ہو، بلکہ تھوڑا گریز کرتے ہیں، تھوڑا منع کرتے ہیں. یہ واقعہ کسی موقع پہ پیش آیا آیا تو بات کا فکری مسئلہ بنا. اپنا کہتی ہے کہ تمام عورتوں نے منع کیا، جیسے ہی پیغمبر کو یہ اطلاع ملی پیغمبر نے کہا خبردار دو خرابیوں کو جمع نہ کرو، خوب اور جھوٹ ان دو خرابیوں کو جمع نہ کرو، پیغمبر کو تو معلوم کہ دو دن کے ہاتھ میں دلہن کو لے کے عورتیں آ رہی شادی کا گھر جن کے سزا کا انتظام نہیں ہو سکا سب روکی لیکن تکلف مربت سے کہہ رہی ہے کہ ہمیں کوئی روک نہیں ہمیں کوئی خواہش نہیں. پیغمبر نے فوراً کہا کہ یہ دو خرابیاں آج سے تم جمع کر رہی روکی بھی ہو اور ساتھ میں جھوٹ بھی بول رہی. جناب اپنا کہتی ہے کہ میں کیا پوچھوں. میں نے کہا اللہ کے رسول کیا اگر کسی آدمی کو کسی چیز کی خواہش لیکن وہ ظاہری طور پہ منع کرے کہ بھائی مجھے بھوک نہیں لگی میرا دل نہیں جا رہا تو اللہ اسے بھی جھوٹ سمجھتا. پیغمبر نے کہا ہاں یاد رکھو کہ اگر تم کسی کے گھر میں مہمان بن کے گئے گھر والا تمہیں کوئی چیز پیش کر رہا اور تمہارا دل جا رہا ہے اسے استعمال کرنے کا تو کل جو فن اگر تم نے منع کیا تو یہ بھی جھوٹ ہے اور بارگاہ ہے الہی قیامت کے دن تم سے اس کا سوال کیا جائے گا اور اس کی سزا تمہیں دی جائے گی. وہ جھوٹ جس پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے اس میں یہ جھوٹ بھی شامل ہو جاتا. اب ہمارے یہاں یہ تہذیب بن گئی ہے, ہمارے یہاں یہ کلچر بن گیا, ہمارے یہاں یہ آداب دسترخوان میں شامل ہو گیا. اس آدمی کو ندیدہ کہا جائے گا, اس آدمی کو لالچی کہا جائے گا جو جھٹ سے فور چائے کی پیالی یا گوشت کی بوتل یا دسترخوان کی روٹی کو ہاتھ میں اٹھا لے. لیکن اسلام اس قسم کی تہذیب کا قائل نہیں ہے. اسلام کے اپنے اصول ہیں جن میں اصول یہ بھی شامل ہے کہ جھوٹ نہ بولنا یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں جھوٹ ہے. بہرحال جھوٹ اتنا بڑا گنا کہ اگر محفوظ موضوع پہ گیا تو آج کی ساری تفریح کا وقت ختم ہو جائے گا. پیغمبر اسلام کے گھر جس وقت ایک بیوی جناب سودا پہلے سے ہیں جو بچے سے آئیں اور اب پیغمبر کی دو بیویاں ہو گئی. چند مہینوں کے بعد پیغمبر کی تیسری شادی جناب ام سلمہ سے ہوگی, وہ ان شاء اللہ اپنے موقع پر اس کی تفصیل آئے گی. تو یہ جو پیغمبر اسلام کی شادی کا تذکرہ جس کے بعد تاریخ ایسی کہ زیفادہ کا مہینہ گزرا اور ذیلحج کا مہینہ آ گیا. ذیلحج کے مہینے مسلمانوں کے لیے ایک اور تفصیل کا واقعہ پیش آیا. پیغمبر اسلام کے ایک بہت ہی قریبی صحابی جن کا نام ہے عثمان ابن مسعود, یہ پیغمبر اسلام کے بہت ہی قریبی صحابی, یہ جناب خدیجہ طاہرہ کی تجارت کے موقع پر ان کے شریک تھے. سب کی بات ہے اسلام سے بھی کئی سال پہلے کی بات ہے. عثمان ابن مسعود اتنے پرانے دوست رسول خدا تھے کہ جب پیغمبر اسلام جناب خدیجہ طاہرہ کے سامان تجارت کو لایا لے جایا کر کے تو اس وقت عثمان کی پارٹنرشپ پہلے خدیجہ طاہرہ سے تھی, کاروباری پارٹنرشپ, اور بعد میں رسول خدا کے پارٹنر بنے. پیغمبر کے بہت ہی پرانے صحابیوں نے ان کا شمار ہوتا اور یہ اسلام لانے والوں میں 14 نمبر پر. یہ 14 شخصیت جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کو دو ہجرتوں کا ثواب ملا. پہلی ہجرت آپ کو یاد ہوگا کہ اعلان رسالت کے 5 سال بعد مسلمان ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے. یہاں کے بادشاہ نجاشی نے مسلمانوں کو بڑے احترام کے ساتھ رکھا تھا اور امیر المومنین کے بڑے بھائی جعفر طیار جو جناب زینب کے خسر بھی ہیں ان کی تفریح نجاشی کو اتنا متاثر کیا کہ اس نے اسلام کے قبول کر لیا تھا. اس وقت جناب عثمان ابن مسعود اس گروہ میں شامل تھے. بعد میں یہ مسئلے آئے اور جب پیغمبر نے مدینہ ہجرت کی تو انہوں نے مدینہ بھی رسول کے ساتھ ہجرت کی. تو یہ ان چند دلے دلے خوش نصیب مسلمانوں میں سے ایک ہے کہ جنہیں دو مرتبہ ہجرت کے شرف ملا. یہ مدینہ منورہ آ چکے ہیں اور پیغمبر اسلام سے مدینے آنے کے تقریباً 20 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہو رہا. بہت سے علماء نے کہا کہ مہاجرین میں یہ پہلے شخص ہیں جن کا انتقال ہوا. ہاں بدر میں کچھ مہاجرین شہید ہوئے لیکن یہ بات ہو رہی ہے تبھی انتقال کی. یہ پہلی شخصیت ہے جن کا مدینے میں مہاجرین میں سے انتقال ہوا. اچھا یہ رسول کے لیے مولا کے لیے بڑے گہرے صحابیوں میں سے ہے اور مولا کو بھی ان سے اتنی محبت تھی کہ ان کی وفات کے کئی سالوں کے بعد جب جناب ام البنین جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی والدہ ان کے یہاں پہلا بیٹا تو عباس ہوا, جس کے بعد جب جناب ام البنین کے ایک اور بیٹے کی ولادت تو مولا نے کہا کہ میں اپنے اس بیٹے کا نام عثمان رکھتا ہوں اور پھر خصوصیت کے ساتھ کہا کہ اپنے اس بیٹے کا نام عثمان اس لیے رکھ رہا کہ آج سے کئی سال پہلے مدینہ کے اندر میرے اس دوست کا انتقال ہوا تھا جس نے ہر موقع پر رسول کے ساتھ اور میرے ساتھ وفا اور محبت کے رشتے سے نبھایا تھا. وہ میرا اتنا گہرا دوست تھا کہ اس کی یادگار قائم کرنے کے لیے میں اپنے بیٹے کا وہی نام رکھتا ہوں جو میرے اس دوست کا نام ہے. تو مولائے کائنات کے بیٹوں کے نام ہیں. ایک نام عثمان بھی ہے, یہ جناب عباس کے علمدار کے سگے بھائی ہیں, ام البنین کے فرزند ہیں. ان کا نام عثمان رکھا گیا اس ان عثمان ابن مخزوم کے نام پر جو جنگ بدر کے 3 مہینے کے بعد مدینے میں انتقال کر دیں. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا بلند مقام ہوگا جناب عثمان ابن مخزوم کا. یہ مانا کہ یہاں 30 ہجری میں اس بیٹے کی ولادت ہوئی اور عثمان کا انتقال 2 ہجری میں ہوا. 28 سال بعد علی نے اپنے محبت کرنے والے صحابی کو یاد رکھا اور اپنے اس بیٹے کا نام اس کے نام سے رکھا. تو نہ تاریخ اسلام نے جب یہ نام آپ کو اور امیر المومنین کے باپ کے ایک امامت کے یہاں بھی کبھی نظر آئے تو سمجھ جائیے کہ باپ کے بھی جو امام ہیں انہوں نے یہ نام اپنی اولاد کا اسی عظیم صحابی کے نام سے رکھا. یہاں سب سے ہمارے امام زمانہ کے جو سب سے پہلے لائق تھے رحمت الصغرا سب سے پہلے لائق ان کا نام بھی عثمان ابن سعید ہے. تو یہ سارا سلسلہ چلا اس عظیم صحابی کے نام پر کہ جس سے اتنی محبت تھی مولا کو اور باپ کے احمد کو کہ اپنی اولاد کے نام ان کے نام پہ رکھ رہے ہیں. یہ جناب عثمان ابن مخزوم کی پہلی فضیلت ہے. دوسری فضیلت ان کی یہ کہ عثمان ابن مخزوم کا واقعہ یہ بتا رہا کہ اسلام کے صحیح عقائد کیا. آج تو آج ہے منتر جس کا جو بھی چاہے وہ اپنی طرف دکھائی دیتا اور خصوصاً ایک ایسا برا مسلمانوں میں پیدا ہو گیا کہ جس نے اتنی کبھی جسارت کی جس کے پر ان کا دل چاہتا ہے بشیر کا فتویٰ لگا دیتے. یہ خلا کی صرف خلا کی صورت خلا کی حرام خلا کی گناہ ایک ایسا طبقہ جو ہر چیز کو شرک قرار دے رہا. یہاں تک کہ ان کا مسئلہ یہ کہ اگر کوئی آدمی مدینہ منورہ کا سفر زیارت رسول کے ارادے سے اختیار کر رہا ہے تو وہ بھی مشرق ہے, اس کا سفر بھی حرام اور گناہ. آپ مسجد النبوی ان کا اپنا سوچ مسجد النبوی نماز پڑھنے کی نیت سے آپ مدینے جا سکتے ہیں, لیکن یہ نیت لے کے کہ میں مدینے جا کے قبر رسول کی زیارت کروں گا تو یہ بھی شرک ہے. جو استعمال خانے کعبہ کے اور کہیں کی زیارت کے ارادے سے سفر نہیں ہو سکتا, نماز کی نیت سے سفر ہو سکتا. ایک ایسا گرو آج بھی ہمارے سامنے نظر آ رہا عثمان ابن مخزوم کا واقعہ سنیے. یہ بیمار اور ساتھ ضعیف صحابی جو پیغمبر اسلام کے تجارتی جو بہت ضعیف ہیں اور بیمار ہیں, جو ہجری میں ان کا انتقال ہوتا پیغمبر اسلام کو اطلاع ملی کہ آپ کے صحابی انتقال کر گئے. رسول خدا خاص طور پہ ان کی میت سے آتے ہیں. روایت یہ ہے کہ جب پیغمبر ان کی میت کے قریب پہنچے تو حسن اور سفن پھرایا جا چکا, پیغمبر ایک سلسلہ چکے اور ان کی میت کا بوسہ لیا. عالم اسلام میں کتنے ہی ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو کسی بھی چیز کے دوسرے کو شرک قرار دے دیتے. پیغمبر اسلام جب سے اس میت کا بوسہ لے رہے ہیں جس کے بعد جو پیغمبر نے چہرہ اٹھایا تو مورخین لکھتے ہیں کہ پیغمبر کے چہرے گرگی اور باطن کے آثار پاری اور پیغمبر کی آنکھوں سے آنکھوں کے قطرے سمک رہے. روایت میں یہ ہے کہ پھر پیغمبر عثمان ابن مخزوم کی میت کو لے کے جنت البقیع کے قبرستان میں گئے. بقیع کے قبرستان میں دفن ہونے والا پہلا مہاجر عثمان ابن مخزوم, کیونکہ بدر نبی جو مہاجر شہید ہوئے وہ بقیع میں نہیں آئے, وہ وہیں پیدان بدر میں دفن کر دیے گئے. تو جنت البقیع کے اندر پہلا مہاجر جو دفن ہوا عثمان ابن مخزوم, پیغمبر اسلام نے جب ان کو دفن مکمل ہو گیا اور قبر تیار ہو تو خصوصی حکم دیا کہ عثمان ابن مخزوم کے قبر پہ پتھر لگایا جائے تاکہ یہ قبر سکھ نہ جائے مس نہ جائے دوشیدہ نہ ہو جائے. خصوصی حکم دیا کہ نشان قبر پتھر کے طور پہ لگایا گیا. اس کے بعد روایتوں نے لکھا کہ آخر پیغمبر اسلام جنت القفی میں اپنے صحابی کے قبر کی زیارت کے لیے آتے. ایک تو عام زیارت ہوتی تھی مردوں, اس خاص ان کی قبر میں پہنچ کے ان کو سلام کرتے تھے اور ان کی قبر کی زیارت کرتے تھے. لفظ زیارت رسول کی شان کے خلاف ہے لیکن جو عام لغوی اعتبار سے میں اس کو استعمال کر رہا ہوں. اور اس کے بعد تاریخ یہ بھی کہتی کہ کئی سال گزر گئے اور دیکھیے اس عظیم صحابی کا مرتبہ دیکھیے اور سوچیے کہ ہمارے بچے تو بچے ہمارے جوان تو جوان ہمارے بزرگوں کو بھی نہیں پتا کہ کوئی ایسا صحابی رسول اور امام کے ساتھ گزرا. جو نہ یہ پانچویں چیز سنی آپ نے ابھی یہ سنا کہ مولا کو اپنا یہ صحابی کتنا یاد رہا کہ 28 سال کے بعد اپنے بیٹے کا نام ان کے نام پہ رکھ رہے ہیں. رسول کو بھی اپنا یہ صحابی اتنا یاد رہا کہ اس واقعے کے 6 سال کے بعد پیغمبر اسلام کے بیٹے جناب ابراہیم کا انتقال ہوا. مدینے پیغمبر اسلام کی صرف ایک اولاد ہوئی, صرف ایک اولاد ابراہیم, وہ بھی 8 ہجری میں انتقال کر گئے. جب 8 ہجری میں جناب ابراہیم کا انتقال ہوا تو پیغمبر اسلام نے ایک حکم دیا کہ ابراہیم کو جنت القصی میں داخل کرنا ہے. یہ تو کوئی خاص حکم نہیں, کیونکہ باقی کا قبرستان ہی مدینے کا واحد قبرستان. لیکن جب حیات قصی میں پہنچی تو پیغمبر نے ابراہیم کو یہ انتقال کر کے انہیں مخاطب کیا کہ بیٹا ابراہیم, میں تمہیں تمہارے بہترین حضور کے پہلو میں دفن کروں گا تاکہ تم اس کی سعادت میں حصہ لے لو. اور یہ کہہ کے ابراہیم کے سب حکم دیا کہ عثمان اپنے مزدور کے پہلو میں ابراہیم کی قبر تیار کی جائے. یہ جملہ کہہ کر کہ بیٹا ابراہیم, جو تمہارے بہترین بزرگ گزرے میں ان کے پہلو میں تمہیں دفن کرنا چاہتا تاکہ ان کی سعادتوں میں تم بھی شریک ہو جاؤ. پیغمبر اسلام کا یہ عمل کہ اپنے بیٹے سے جناب عثمان اپنے مزدور کے پہلو یہ کہہ کے دفن کروانا کہ تمہارے بہترین بزرگ ہے جن کے ساتھ کیسے میں دفن کر رہا ہوں, یہ واقعہ پیش آیا شہر مدینہ. اب پانچ چیزیں اس واقعے میں ہمارے سامنے آ گئی, جو غلط بیانی کرتے ہیں وہ لوگ یا خود دھوکے میں ہے یا جان بوجھ کے مسلمانوں کو کرے کے مسئلہ کر رہے ہیں, جن کو ہر احترام والی چیز میں شرک نظر آ جاتا. شرک صرف عبادت کا نام, کسی کے احترام کا نام شرک نہیں, کسی کی تعظیم کا نام شرک نہیں. وہ مسلمان مقصد فکر اتنی غلط تیاری سے اترا ہوا جو احترام اور تعظیم کو بھی شرک قرار دے دیتا. اب یہ واقعہ دیکھ لو, اس واقعے سے پتا یہ چلا کہ بہرحال قابل احترام چیزوں کا بوسہ دینا شرک نہیں, کیونکہ پیغمبر بوسہ دے رہے ہیں میت کو. اس واقعے سے یہ پتا چلا کہ ماتم کرنا اور آنسو بہانا اور گریا کرنا شرک نہیں, کیونکہ پیغمبر ایسے صحابی کے انتقام پر جن کی عمر بھی 7 سال سے زیادہ اور جو جن کا انتقال بھی سبھی طریقے سے ہوا آنسو بہا رہے ہیں. اس واقعے سے یہ پتا چلا کہ قبر کے نشان کو برقرار رکھنا اور قبر کو خصوصی اہمیت دینا یہ شرک نہیں. اب جس طرح آپ کے تقاریب میں بار بار سنا کہ اس زمانے کی خصوصی غذا دور ہوتی تھی, آج کی خصوصی غذا دوسرے کھانے, اسی طرح سے قبر کا بھی مسئلہ جو زمانے عام قبروں کے اوپر جو پتھر لگایا جاتا تھا وہ نمایاں ہو جاتی. آج نمایاں کرنے کے لیے پتھر سے کام نہیں چلتا, اب اگر خود اگر روزہ تعمیر کیا جاتا تو یہ وہی عمل ہے کہ جو پیغمبر اسلام کر کے گئے والا بیان ہی کر رہے, جو کہتے ہیں کہ قبر کے نشان کو مٹا دینا چاہیے. میں پیغمبر عثمان ابن مظعون کی قبر سے نشان ہٹ کے یہ بتایا کہ قبر کا بھی احترام اسلام ہے. غلط بیانی کرتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کربلا کی نجف کی قم کی زمرہ کی زیارت سے زیادہ شرک ہے, اس لیے کہ قبروں کی زیارت اسلام میں حکم نہیں رکھتی. پیغمبر کا بار بار عثمان ابن مظعون کی قبر کی زیارت کے لیے آنا بتا رہا ہے کہ یہ عمل صرف جائز ہی نہیں ہے بلکہ پیغمبر اسلام کی پیروی ہے. اور پھر پیغمبر کا اپنے بیٹے سے یہ کہنا کہ میں تمہیں فقیر کے قبرستان کسی عام جگہ دفن نہیں کر رہا, بہترین بزرگ کے پہلو میں دفن کر رہا, یہ بتا رہا کہ جوار صالحین میں دفن ہونا, حاضر احترام شخصیتوں کے پہلو میں دفن ہونا, یہ بھی اسلام میں فضیلت کو خراب رکھتا. اس کی بھی ایک اہمیت ہے, کیونکہ ایک مقصد فکر سے یہی کہنا کہ نہ زندہ انسان کو کہیں کسی قبرستان میں جانا چاہیے, نہ مردہ کی میت کو اپنے شہر کے باہر بھیجنا چاہیے, یہ غلط ہے. جب عثمان ابن مظعون کے پہلو میں دفن ہونا سعادت ہے تو جو عثمان کے آقا کربلا اور نجف وہاں معصوم کے پہلو میں دفن ہونا کیسے شرک ہو سکتا. یہ واقعہ تمام مسلمان مقاصد فکر کے ساتھ ہے کہ یہ پانچ خصوصی حکم پیغمبر نے عثمان کی میت کے ساتھ دیے, تو نہ صرف ایک واقعے سے جتنا غور کرے اتنا اندازہ ہو جاتا کہ شرک کسی اور ہی چیز کا نام ہے. احترام قبول اور تعظیم قبول یہ شرک میں شامل نہیں. یہ عثمان ابن مظعون کا واقعہ اور عثمان ابن مظعون کا تیسرا واقعہ سن لیجیے, اسی سے ہماری گفتگو کا آخری واقعہ آئے گا. آج کی تقریر کا خلاصہ بہت آسان, آج کی پوری تقریر میں صرف 3 واقعات آئے, ایک جہاں پہ عائشہ کی شادی, ایک جہاں پہ عثمان ابن مظعون کا انتقال, اور ایک واقعے سے آخری موضوع آپ کے سامنے آئے گا. جناب عثمان ابن مظعون کی اہمیت آپ نے سنی, ان کی فضیلت آپ نے سنی, ان کا بلند مقام آپ نے سنا, لیکن اب یہ واقعہ اور سن لیجیے جسے علامہ مجلسی حیات الخلوص کی دوسری جلد میں نقل کر رہے ہیں. یہ کون سا واقعہ؟ جو واقعہ آپ نے سنا لیکن آپ کو شاید اس وقت جناب عثمان ابن مظعون کی عظمت کا اندازہ نہ ہو, تو سرسری واقعہ آپ نے سنا. یہ وہی عثمان ابن مظعون کہ جن کی اتنی فضیلتیں ایک طرح, مگر ایک مرتبہ پیغمبر ان پر شدید ناراض ہوئے, ایک مرتبہ رسول خدا جن کو امتحان شدید طریقے سے جا کے داٹنے کا لفظ مناسب نہیں تحدید کر رہے ہیں. وہ کیا بات ہے کہ جب عثمان ابن مظعون مدینے میں آئے, آپ نے سنا کہ اتنا مخلص صحابی دو دو مرتبہ ہجرت کی, 14 نمبر کے مسلمان ہیں یعنی بالکل ابتدائی مسلمان, جو خروش کے پاس بہت زیادہ, مدینہ میں جب یہ تشریف لائے تو اتنا ان کو عبادت کا شوق ہو گئے کہ سارا سال اس کے روزے سے رہتے, سارا سال پورا سال وزارت رہے. اب تک ہیروں کا صحیح سے روزے حرام ہونے کا حکم بھی نہیں آیا, کیونکہ اب تک نہ کوئی ہیر آئی تھی مسلمانوں کے پاس نہ بتائی. تو سارا سال وزارت تھے اور ساری ساری رات نمازیں پڑھتے ہوئے گزارتے تھے. یہ عثمان کے نظر نے طریقہ بنایا. ان کی بھی بارہ روزی مانی نا اس مہینے کو صبر کیا, لیکن ایک دن صبر و ضبط جواب دے گئے. آئے پیغمبر اسلام کے گزرے اللہ کے رسول میں آپ کے پاس ایک مسئلہ پوچھے آئی. اب وہ بیوی مومنہ وہ بھی جھگڑا رہی کہ ایسا نہ ہو کہ عثمان اتنے مظلوم کے نماز روزے پر میں اعتراض کروں تو گناہ ہو جائے. پیغمبر کے پاس آئے اللہ کے رسول میرے شوہر کی یہ حالت کہ اب ان کے پاس تو وقت ہی نہیں ہے, نہ میرے طرف توجہ دینے کا, نہ اولاد کو دیکھنے کا, نہ کوئی کاروبار کرنے کا, سارا سارا دن روزہ, ساری ساری رات نماز. اور پیغمبر اسلام نے جو یہ سنا تو تاریخ میں یہ جملہ ہے علامہ مجیدی کے قلم سے یہ حدیث نکل رہی ہے کہ پیغمبر اسلام اتنے جلال کے علم میں آئے اور اتنی تیزی سے اپنے حجرے سے نکل کے عثمان اتنے مظلوم کے حجرے کی جانب سے کہ پیغمبر نے جوتیاں ہی نہیں پہنے, جوتیوں کو اپنے پاس ہاتھوں میں لیں گے, جیسے جلدی میں تیار نہیں جاتا, ہاتھوں میں لے کے عثمان اتنے مظلوم کے سارے میں آئے اور کہا کہ ہے عثمان اتنے مظلوم تم نے عبادت خدا سے کیا کر سکو دیا, یا تو مجھ سے بڑے نمازی, یا تو مجھ سے زیادہ روزہ رکھنے والے. میں اللہ کا نبی, مجھے اللہ کی زیادہ عبادت کر رہا, میں بھی نماز روزہ کرتا, لیکن بہرحال بیوی کا آپ بھی ادا کیا جاتا, دوسروں کا آپ بھی ادا کیا جاتا, میں نبی مجھے تم سے زیادہ عبادت کرنا. لیکن اس عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ انسانوں کا فراموش ہو جائے, بیوی کی طرف سے توجہ ہٹ جائے, اولاد کی طرف سے توجہ ہٹ جائے. اگر بات یاد رکھو آج نکاح ہو گئی سنتی امر بھگوان سنتی بلے سمجھ رہی, نکاح میری سنت ہے, بیویوں کا ادا کرنا میری سنت ہے, اور جو میرے کس طریقے کو توڑے گا نمازی ہو, روزے دار ہو, حاجی ہو, اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ مشہور حدیث جو بات میری کئی مرتبہ رسول اور امام کی زبانوں پہ آئی, پہلی مرتبہ یہ حدیث عثمان ابن مسعود سے غصے کے جلال کے اور ذکر توحید کے انداز میں پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے. عثمان ابن مسعود کو اس کے بعد پتا چلا کہ اصلی کا گناہ خالی نماز اور روزہ نہیں ہے, بلکہ اصلی کا بولے تمام حقوق کو نہ خود ادا کرنا ہوگا. جلال کے اس کے بعد عثمان کا طریقہ بدلا اور عثمان ابن مسعود اپنے انتقال پر توازن کا خیال رکھنے میں کامیاب ہوئے. اور دلی کا تو یہاں میں ایک بات اور کہتے ہیں کہ جو غلط فہمی عثمان ابن مسعود کو تھی وہ غلط فہمی پیغمبر اسلام کے داخلے سے ختم تو ہو گئی, لیکن بدقسمتی یہ رہی کہ باقی مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آیا. اب چاہیے کہ ہم لوگ بھی اس میں شامل ہیں. ہمارے یہاں جو آپ کی بلا مقدس سے متفق ہے جو نماز روزہ بہت زیادہ کرتا, نماز اور روزہ بہت زیادہ کر رہا ہے, بڑا متفق ہے. ہم بھی متفق کو غلط نشانیوں سے پہچانتے ہیں. ماشاء اللہ نماز اور روزے کی اہمیت تم نہیں کرنا تو پیغمبر نے کہا کہ میں نبی مجھے بھی عبادت کرنا, لیکن عبادت کا وہ مطلب نہیں ہے کہ جو تم نے نکالا دوسرے الفاظ میں. میں سخت سجنوں کہتے ہوئے اپنی بات کو واضح کروں کہ جھوٹے کپڑے کے بڑے کہنا ہوئے گا بعض لوگوں کا کپڑا مشہور ہو جاتا فقط ان کی عبادتیں دیکھ کر, فقط ان کے روزے دیکھ کر, فقط ان کا اپنے جسم کو بلانا دیکھ کر, فقط یہ دیکھ کر کہ وہ ایسے کھانا کھاتے ہیں جیسے ان کو کھانا پسند ہی نہیں, خود خوشی سے بچنے کے لیے کھا رہے ہیں. روٹی کی روٹی سادہ کھانا اس کو بھی زیادہ بدلا کر دو اور نمازیں اور روزے اور قرآن پیغمبر کا ہے کہ یہ صحیح تقویٰ نہیں. اگر اس کے ساتھ حقوق کو ناف کیا جائے گی نہیں, اور صرف عثمان کو نہیں کہہ رہے بلکہ قیامت تک کے مومن کو بتا رہے ہیں کہ رسول کا ماننے والا یہ یاد ہے کہ تقوی کے اندر شادی بھی شامل ہے, تقوی میں اولاد کا حق بھی شامل ہے, تقوی میں حقوق و ناف بھی شامل ہے. یہ کیا تقویٰ ہوا کہ نماز اور روزہ کیا جا رہا ہے اور خدا کے خلاف زبان کھولی جا رہی ہے, رسول کے خلاف زبان کھولی جا رہی ہے, تقویٰ بھی ہو رہا ہے, ایمان کی جانب گستاخی ہو رہی ہے, تقویٰ بھی ہو رہا ہے, نائبین ایمان اور مراج کرام کی جانب گستاخی کی جا رہی ہے, اور آگرہ سمجھ رہا ہے تقویٰ یہ ہے تقویٰ نہیں, وہ تقویٰ جو حقوق و ناف کی مخالفت کرتے ہیں نماز اور روزے کے ساتھ ہے. پیغمبر اسے جھوٹا تقویٰ قرار دے رہے. حتیٰ یہ کہ قریبی صحابی بھی اگر شیطان کے اس فریب میں آیا تو پیغمبر نے کہا کہ اس کی اصلاح کی. اب یہ بیوی کا مسئلہ پیغمبر نے اس لیے کہا کہ شکایت عثمان کی بیوی لے کے آئی, ورنہ پیغمبر نے قصور بتا دیا کہ اصلی اور سچا تقویٰ وہ جس میں حقوق و ناف کیا جائے گی, جتنی آئے مزید جتنی حقوق و ناف کیا جائے گی. نماز اور روزہ کر کے آیا اور ریلے شروع کر دی, نماز اور روزہ کر کے آیا صحیح مانی شروع کر دی, نماز اور روزہ کر کے آیا مومنوں کا چوکان لگانا شروع کر دیے, نماز اور روزہ کر کے آیا عالم کی جان میں گستاخی شروع کر دی. یہ سارے کپڑے بیکار ہیں. پیغمبر نے کہا بیوی کا کردان کرو تو ساری عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے. اور یہیں سے تیسری چیز ہمارے سامنے آئی, پیغمبر فرما رہے کہ میری سنت کا نکاح شامل ہے. مدینہ میں پیغمبر نے 7 اور 61 اور 62 سال کی عمر میں بھی نکاح کیا ہو, یہ شریعت اسلام کا حکم ہے, اس میں شرم و حیا کا مسئلہ نہیں. اگر ایک انسان کی عمر زیادہ نہیں ہو جائے تب بھی اس کے لیے نکاح کرنا سنت رسول کے اندر تو بحران آ رہا, لیکن وہ رسول جو نکاح کی اتنی تاکید کر رہا, یہ بھی دیکھیے, یہ بھی دیکھیے پیغمبر کے اپنے حالات تو ایسے جو پیغمبر سے پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں کرنا پڑا, لیکن اپنے حالات کے بارے میں پیغمبر کا عمل اب جو دو ہجری کا آخری واقعہ, اس آخری مہینے میں دو ہجری کے آخری مہینے میں ایک واقعہ تو عثمان ابن مظعون کی وفات, اور دوسرا واقعہ یہی وہ مہینہ جس میں اس کائنات کی تاریخ کی عام ترین شادی ہو رہی, یعنی علی اور فاطمہ کا نکاح اب تاریخی ترتیب کے اعتبار سے اب اسی منزل سے پہنچ گئے, اور اتنا اس میں اتفاق ہو گیا کہ ہم سیرت رسول میں جس انداز سے بول رہے ہیں اب واقعہ ہی وہ آ گیا, اور رات ہی وہ رات ہے جس کے بعد کل کی رات شہزادی کی ولادت کی رات. تو بہت پرور کردار نے یہ انتظام کر دیا کہ ہماری سفید رمضان جی وہ بنا, اس لیے کہ دلیش سنتو ہی وہ مہینہ جس میں جناب سیدہ کا نکاح ہوا تھا اور رخصتی ہوئی تھی. جناب سیدہ کے نکاح اور رخصتی کے بارے میں کئی روایتیں ہمارے پاس, ایک تو وہی اختلاف جو میں نے تقریر کے شروع میں کہا کہ بعض علماء نے اسے پہلی ہجری کا واقعہ مانا, اور سنا کہ پہلی ہجری میں شادی مانی ہے تو دوسری ہجری میں امام حسن کی ولادت مانی, لیکن زیادہ مشہور یہی تحقیقی اور یہی سنی وہ پہلی ہجری کی روایت الگ تھی, دوسری ہجری میں نکاح ہے, تیسری ہجری کے رمضان کے مہینے میں جناب امام حسن کی ولادت تو اپنے موقع پہ گفتگو آئے گی. تو ایک یہ مانا تقریباً طے کہ ہجرت کے دوسرے سال کی شادی ہوئی. ہاں یہ اختلاف کہ کس مہینے میں شادی ہوئی, البتہ یہ اختلاف اس لیے ہوا کہ بعض علماء کے نزدیک مولا اور جناب سیدہ کی شادی میں بھی نکاح اور رخصتی کے بیچ میں ایک مہینے کا فاصلہ تھا, اور یہی تحصیل شدہ اور بہت ساری باتیں ہیں, لیکن کیونکہ سیرت رسول کے سلسلے میں بہت بھوجن نہیں بنانا چاہتا, کیونکہ بعض علماء نے کہا کہ نہیں یہ رجب کے مہینے میں شادی ہوئی, بعض نے کہا محرم میں شادی ہوئی, اس ساری بحث کو چھوڑے زیادہ تحصیل شدہ پال کے کہ زیادہ میں نکاح ہوا اور دلہج میں رخصتی ہوئی, پہلی دلیج کو یا چھٹی دلیج کو, شیر دلیج کی روایت اور زیادہ معتبر. تو بہرحال تب دو ہجری اختتام کو پہنچ رہا, دو مہینے پہلے پیغمبر کی شادی ہوئی ہے اور دو مہینے کے بعد پیغمبر اب اپنے لکھے جگہ جناب فاطمہ کی شادی کے لیے تیار ہو رہے ہیں. جناب فاطمہ کی شادی کی تفصیلات 40 یا 45 صفحے کی ایک کتاب ہے خالی حالات ہے شادی پر, بنا کی تیز تفصیل میں تو ان سارے واقعات کی گنجائش نہیں, اور جب ہمارا حل سیرت رسول ختم ہونے کے بعد دیکھیے کہ امام کے حالات کیا ہوگا, تو شہزادی کی سیرت میں شادی کے تفصیلی حالات آئے ہیں. بارہ اعتبار سے یہ تاریخ عالم کی اہم ترین شادی تھی, کہ دو ہی شادیاں ہم کو ایسی ملتی کہ جس کے اندر دنیاوی نکاح سے پہلے ایک اور نکاح ہو گیا, یہ پہلے امام کی شادی اور ایک گیارہویں امام کی شادی. گیارہویں امام کی شادی میں بھی ہم کو یہ روایت ملتی کہ جو ظاہری شادی ہوئی تھی اس سے پہلے جناب عمر جس سے خاتون کی اپنے محل رات کے وقت, اسی محل میں رات کے وقت رسول خدا جناب عیسیٰ نے مل کے شادی کی تھی, یعنی نکاح پڑا, اور وہ نکاح تھا کہ جو عالم باطن میں ہوا. پھر چند مہینوں کے بعد جب وہ زمینی کی صورت میں واپس آئی اپنے آقا مولا کے پاس یا اپنے حضور کے پاس دسو امام کے پاس, تو وہاں دوسرا نکاح ہوا, اور اس شادی سے پہلے دوسری شادی ہے مولا کائنات اور جناب سیدہ کی, جس میں تقریباً ہمارے تمام علماء نے یہ واقعہ لکھا کہ اس زمین پر شادی ہونے سے پہلے آسمان کے اوپر پروردگار عالم بیت المعمور کے قریب اس تقریب نکاح کا اہتمام کروایا تھا, جس میں ابراہیم نے وہ نکاح پڑھا یا بعض روایتوں کے مطابق خود پروردگار عالم اس نکاح کو انجام دیا. بارہ کی تفصیلات کو سیرت رسول سے ذرا ہٹ کر, لیکن یہ دو شادیاں ایسی جن کے بارے میں یہ کہا جاتا کہ دنیا میں ہونے سے پہلے یہ دوسری دنیا میں پہلے ہو گئی تھی یہ شادیاں. اگر آپ کو یہ حالات دیکھنا ہے تو اردو میری کتابوں میں آپ کو لے جائے گا, میں سیرت رسول کی مناسبت سے اپنی گفتگو کو محدود وقت کے اندر مکمل کرنا چاہتا ہوں, انشاءاللہ سیرت سیدہ کے اندر یہ تفصیل آئے گی. اب تاریخ کہتی کہ دو دلی شادی کا مہینہ دو سن دو جو ہجرت کے بعد دوسرا سال, ہجرت کے بعد دوسرا سال یہ وہ سال ہے کہ فاطمہ کی عمر 9 سال ہو گئی. اگر اللہ کا رسول ہم سے کہتا کہ اپنی بیٹیوں کی شادی تو اتنا جلد کر سکتے ہو کر, اگر اللہ کا رسول ہم سے کہتا کہ بیٹیوں کی مثال برف کے پھل کی مانند, جب سب جائے درخت کا پھل اب اس کو فوراً توڑ لینا چاہیے. اگر آپ اور سپنے کا انتظار کریں تو وہ اور سپنے میں نہیں گھسل جائے گا. جب بیٹی شادی کے مرضی کے پاس جائے تو جتنا جلد اسے رخصت کر سکتے ہو بہتر. اگر رسول نے یہ کہا کہ خوش قسمتی ہے باپ کی کہ اس کی بیٹی اپنا پہلا واقعہ رسول باپ کے گھر میں نہ کرے شوہر کے گھر میں کرے, البتہ یہ سارے احکامات مستحق ہیں, والد تو گھر نہیں. اور اگر تحقیقہ ہم سے یہ بھی کہا جاتا کہ اگر باپ سے بیٹی کی شادی میں تاخیر اور اس کی وجہ سے بیٹی کسی گناہ میں مبتلا ہو تو اس کا گناہ بیٹی کے ساتھ برابر کے ساتھ پوری ملے گا. تو یہ ساری باتیں پیغمبر نے صحیح بات دی. ارشاد بعد میں فرمائے پہلے خود عمل کیا. ایک بیٹی ہے پیغمبر ادھر نئے سال میں داخل ہو اور ادھر پیغمبر اسلام اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں. جناب سیدوں کی ملاوٹ اعلان رسالت کے 5 سال کے بعد ہوئی, 5 سال کے بعد. اور مزید 7.5 سال پیغمبر مکے میں رہے, تو 7.5 سال مکے میں اور 1.5 سال یہ مدینے میں گزر رہا. 9 سال کی عمر ہو گئی ہے شہزادی جو اسلام کے اعتبار سے لڑکی کو بالغ پر دیتی ہے یہ عورت. اب پیغمبر اسلام شادی کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور ادھر بہت سے لوگوں کو یہ سمجھنا اور خواہش کہ فاطمہ ہمارے حساب ہے اور ہمارے حق میں ہاتھ. تاریخ اسلام میں پوری فہرست موجود کہ کس کس شخصیت کس کس طرح سے جا کے پیغمبر اسلام سے یہ رشتہ دیا. پیغمبر اسلام کے 2 جوابات کی تاریخ میں پہلا تو یہی سب رشتہ جو بعد میں پیغمبر نے مرتبہ ارشاد فرمایا. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جیسا میں نے کہا کہ عثمان ابن مظعون کا واقعہ, حمایت کی اصلاح کا واقعہ, فاطمہ کی شادی کا واقعہ, کردار کی اصلاح کا واقعہ. کہ خالی نام لے لینے سے کہ ہم رسول کے ماننے والے, وہ اب پتا نہیں ہوتا جب تک کہ ہمارے گھروں میں ساتھیوں کا یہی طریقہ کار رہا ہے. جناب تو عمر کو آپ نے دیکھی کہ پیغمبر ایک عمر کا مطلب پوری نوزالوی عمر نہیں, ایک اصول دیا پیغمبر کہ جیسے ہی لڑکی کو شوہر کی حاجت ہونے لگے اسے رخصت کر دینا. اس کے ساتھ دوسرا اصول کہ ایک تو عام روایت مشہور کہ پیغمبر کے پاس جب کوئی بھی اپنا رشتہ لے کے گیا تو پیغمبر نے خاموش کی اختیار کی اور پھر بعد میں بار بار کہا کہ فاطمہ کا نکاح پروردگار کی مرضی سے ہو. لیکن اس شادی کے بعد ایک مرتبہ پیغمبر اس شادی کے بارے میں ایک اور اصول بتایا جو ہماری کتابوں میں آیا. پیغمبر فرماتے کہ جب میرے پاس کوئی رشتہ آتا تو میں یہ رشتہ لے کے اپنی بیٹی کے پاس جاتا تھا, یہ رسول کی حدیث, اور میں فاطمہ کے سامنے رشتہ پیش کرتا تھا. جس جس کے نام پر فاطمہ کے چہرے پر ناگواری اور کراہیت کے آثار طاری ہوئے میں نے اس رشتے کو رد کر دیا. اور آخر میں جب علی کا رشتہ آیا اور یہ نام میں نے فاطمہ کے سامنے پیش کیا تو فاطمہ خاموش رہی, خاموش رہی, لیکن کس انداز سے خاموش رہی کہ پیغمبر نعرہ تکبیر جب بلند کرتے ہوئے فاطمہ کے کمرے سے باہر آئے اللہ اکبر سکوت ہوا اقرار ہوا یا سکوت ہوا اس کا اقرار رہا. یہ جملہ تھا پیغمبر کہ اس وقت فاطمہ کی خاموشی کو دیکھا لیکن ایسی خاموشی کہ فوراً پیغمبر نے کہا اللہ اکبر سکوت ہوا, فاطمہ کی خاموشی اقرار ہوا, یہ فاطمہ کا اقرار. اور یہیں سے فقہی مسئلہ بنا کہ جب بھی کسی لڑکی کی شادی کی جائے تو اس سے پوچھنا پڑے گا کہ تم اس نکاح پہ راضی ہو یا راضی نہیں, اور جب تک کہ وہ زبان سے واضح طور پہ نہ کرے کہ ہاں یا نہ وہ نکاح نہیں مانا جائے گا سوائے کنواری لڑکی. کنواری لڑکی سے اگر پوچھا جائے اور وہ خاموش رہے تو تمام بنا دے چاہے امام خمینی ہو یا آیت اللہ خود یا آغای حکیم ہو یا آغای فروزر جی, سب کا یہی فتویٰ کہ کنواری لڑکی کی خاموشی اس کا اعتراض. لیکن اگر کوئی لڑکی کنواری نہ رہے وہ خاموش رہے وہ شادی نہیں ہو سکتی جب تک کہ زبان سے واضح طور پہ نہ چاہے کہ میں تیار. تو یہ سیرت فاطمہ. دوسرا واقعہ ہمارے سامنے آئے کہ پیغمبر جن رشتوں پر رد کیا اس میں ایک وجہ تو یہی تھی کہ رسول کو تو مانو علی اور فاطمہ کا رشتہ اسی وقت پیش آ گیا ہے جب یہ کائنات حل ہوئی. لیکن ظاہری اعتبار سے پیغمبر بتا رہے ہیں پیغمبر جیسا باپ فاطمہ جیسی بیٹی دونوں ایک نور کے ٹکڑے, دونوں عالم نورانیت اور عالم روحانیت میں ساتھ رہنے والے. مگر ہمارے اور آپ کے لیے مسئلہ بنا اس طرح کہ جب بھی رشتہ باپ کو آپ نہیں ہے کہ اپنی مرضی چلا, ماں کو آپ نہیں ہے کہ اپنی مرضی چلا, بڑے بھائی کو آپ نہیں ہے کہ اپنی مرضی چلا. ہاں ان بزرگوں کا مشورہ بھی ضروری لیکن لڑکی کی رضامندی بھی ضروری. اگر لڑکی کے چہرے پہ ناگواری کے آثار آ گئے پیغمبر نے اس کے بعد آگے کوئی بات ہی نہیں کی. جب بیٹی راضی ہو گئی تب اس رشتے کو طے کیا گیا. یہ اسلام کا دوسرا مسئلہ, ایک عمر کا مسئلہ, اس کے بعد یہ دوسرا مسئلہ. اس کے ساتھ جو تیسری چیز بہت ہے وہ یہ ایک تو ہمارے یہاں کی شادیاں ہوتی جس کے اندر ایسا شور شرابا اور اس انداز سے چھپانے پر تبدیلی ہوتا کہ یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ رسول کے ماننے والے کے گھر کی شادی ہے یا ابو جہل و ابو لہب کے گھرانے میں شادی ہو رہی. پیغمبر نہ صرف یہ کہ شادی کا حکم دیا بلکہ یہ بھی بتانے کہ شادی کس طرح ہوتی. اور ایک بات یاد رکھنا,
کہ جس انداز سے گناہ اللہ کو ناپسند اور گناہ کرنے والا خدا سے آپ گزرے, اسی طرح سے یہ روایتوں میں بار بار آیا کہ اگر کوئی آدمی دوسرے کو گناہ کے راستے پہ دھکیل رہا تو گناہ کے راستے پہ دھکیلنے والا بھی مجرم قرار پائے. اگر ہم کسی دوسرے کو گناہ کے راستے پہ چلا رہے, شادی کو اگر مشکل بنا دیا جائے معاشرے کے اندر تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا کہ مہاراج جو انسان کی فطری خواہشات ہے وہ تو اس کو پورا کرنا, جب جائز طریقے سے خواہشات پوری نہیں ہوں, والدین پر کوئی احساس ہی نہیں ہو رہا, بزرگ بالکل خاموش بیٹھے جبکہ عمر ہے کچھ, اور آج کا زمانہ جہاں پہ ہر آدمی اس چیز کو مانتا کہ جتنا پہلے 10 سال کا بچہ سمجھتا آج 5 سال کا بچہ اتنا سمجھدار ہو گیا, خصوصاً اس ٹیلیویژن کے زمانے اور اسکول کی تعلیم بچوں کو وقت سے پہلے بہت ہوشیار کر دیا, تو دنیا کے باقی سارے معاملات ہر باپ اس بات کو جانتا, ہر ماں اس بات کو جانتی, جب وہ 50 سال پہلے والا زمانہ نہیں رہا تو 50 سال پہلے 10 سال کے بچے کی سمجھ تھی, آج وہ 5 سال کے بچے کی سمجھ, لیکن خدا معلوم کیوں کہ شادی کے مسئلے سے یہ اپنے تک نظر انداز ہو جاتی. ہمارے معاشرے اپنا خصوصاً آپ سے نہیں کہہ رہا, یہ کام ہمارا معاشرہ خصوصاً وہ لوگ جن کا تعلق ہندوستانی معاشرے سے, اس نے شادی کو اتنا مشکل بنا دیا گیا, پیسے کے اعتبار سے, رسومات کے اعتبار سے, والدین کے اپنے حیث و آرام کے بعد کہ بیٹا جتنا کما سکتا ہے کمائے, خوب حیث و آرام کر دو, بدر کیا مجبوری اس کی شادی کرنا, ان تمام چیزوں کی وجہ سے شادی کو اتنا مشکل بنایا جا رہا کہ لڑکیوں کے پاس سوائے حرام اور گناہ کی طرف جانے کے بظاہر ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے, یہ والدین اور ماحول کی مجبوریاں ان کے گناہ کو جائز نہیں کر رہے, وہ تو ہی گناہ گار اگر حرام کے راستے پہ چل نکلے, لیکن وہ ماحول کی گناہ گار جس نے حلال کو اتنا مشکل بنا دیا کہ انسان کو حرام پہ جانا پڑ رہا, وہ بزرگ بھی ذمہ دار کہ جنہوں نے جائز طریقے سے خواہش پورا کرنے کو اتنا دشوار بنا دیا کہ ناجائز راستے پہ چلنا پڑتا, ناجائز راستے سے مراد خالی بنا نہیں, خیال کے اندر بھی جو نسبت کی جاتی یہ بھی حرام اور گناہ, اور اس کی ذمہ داری ماحول, معاشرے, رسومات اور پیسے کی اصلی خاندان کے ان افراد میں ہے کہ جو عام حالت میں سادہ طریقے سے نکاح کرنے سے تیار نہیں ہوتے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جو ہندوستانی گھرانے ان میں جہیز کی وجہ سے اور شادی کے دوسرے خرچوں کی وجہ سے شادی انتہائی مشکل ہو گئی, اگر کوئی شادی آسان مشکل ہونا تو رسول کی بیٹی کی شادی, اس لیے کہ رسول سرور کائنات, اس لیے کہ رسول تمام دنیا کے حکمران, وہ اپنی بیٹی کے لیے نہ صرف یہ کہ بہتر سے بہتر رشتہ تلاش کریں گی بلکہ مالدار سے مالدار اس کا انتظار کریں گے. رسول ابھی تو فاطمہ کی عمر پڑی ہے, کسی اور رشتے ڈھونڈے جائیں گے, لیکن نہیں, یہی تو خرابی بات بزرگوں کے ذہن میں آتی کہ ابھی ہماری بیٹی کی عمر ہی کیا, ابھی ہمارے بیٹے کی عمر ہی کیا, لیکن اس کی وجہ سے وہ نظر انداز کرتے ہیں حقائق کو, نظر انداز کرتے ہیں فطرت کو, اور گناہ کا راستہ کھولتے ہیں. پیغمبر ادھر بیٹی شادی کے قابل ہوئی اور ادھر اس کی شادی کر رہے, یعنی بالکل اس طرح سے جو نماز کا وقت آتی جس طرح اول وقت نماز پڑھی جاتی پیغمبر شادی میں بھی اصول دے رہے, اور پھر اگر رسومات اور مال و دولت کی کوئی چیز تھی تو پیغمبر اخلاص جو فاطمہ کی سانس اس کے اعتبار سے جو فاطمہ کو ملنا چاہیے اور دولت کا جو معیار فاطمہ کی شوہر میں ہونا چاہیے اس کے لیے پیغمبر کو اور رشتے قبول کرنا, سارے رشتے رکھ دیے جا رہے ہیں اور رشتے کا انتخاب ہو رہا اس وقت اور اس حالت میں کہ ظاہری اعتبار سے علی کے پاس کچھ نہیں, کیونکہ جس وقت مولا کائنات آنکھوں میں پہنچے جتنے دوسرے بزرگ ہیں اس وقت باری باری گئے پیغمبر کے پاس اور رد کی گئی ان کی درخواست. یہ آگرہ کے مہینے میں جب علی جاتے تو پیغمبر نے اس وقت بھی یہی کہا کہ فاطمہ کا مسئلہ ہے, میں فاطمہ سے پوچھوں, اور جاتے ہیں اور جو ابھی آپ نے واقعہ سنا اللہ اکبر کہتے ہوئے پیغمبر بیٹی کے حجرے سے باہر آتے. اس کے بعد اب نکاح کی تیاری تو ہو رہی, روایت یہ بتاتی کہ پیغمبر انتظار کر رہے, اس کا انتظار ایک فرشتے کے آنے کا جس کا نام محمود, یہ محمود وہ فرشتہ کہ جسے پروردگار عالم خاص ایک کام کے لیے بنایا, ویسے خدا کی طرف سے سارے پیغام دے کے جمعی آتے ہیں لیکن محمود کو اللہ نے صرف ایک مقصد کے لیے تخلیق دیا. ادھر یہ ظاہری طور پہ بات تو طے پا گئی کہ علی کا رشتہ قبول کر لیا گیا, اب شادی کی نکاح کی تقریب ہونا, لیکن پہلے بیت المامور پروردگار نے غافل فرشتے کو حکم دیا کہ تم خود میں نکاح کرو, اور وہاں کا یہ نکاح مکمل محمود فرشتے کا کام یہ کہ جیسے ہی آسمانوں کا نکاح مکمل ہوا وہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول آسمانوں کا نکاح ہو گیا, میں اس میں شرکت کر کے آ رہا ہوں. بس پیغمبر نے فوراً اپنے تمام مخلص صحابیوں کو جمع کیا, مسجد النبوی کے اندر مولا کو بلایا, بیٹی کی طرف سے رسول نکاح پڑھ رہے ہیں اور مولا اپنی طرف سے قبول کر رہے ہیں. پہلے پیغمبر نے خطبہ دیا, اس کے بعد فاطمہ کی طرف سے نکاح کا فیضہ کہا, مولا نے اپنی طرف سے نکاح قبول کیا اور یہ شادی ہو گئی. روایت کہتی کہ زیقادہ میں تو شادی ہو گئی, ابھی رخصتی نہیں ہو رہی. یہاں تک کہ ایک مہینے کے قریب گزر گیا, مولا کائنات اگر سے خاموش ہے لیکن علی کے گھر والوں سے برات, ابھی علی کی والدہ بھی ہے, ابھی علی کے بڑے بھائی بھی ہیں اور ابھی سلمان اور ابو ذر جیسے مخلص دوست بھی, ان سب کا اقرار ہوا کہ اے علی اب آپ پیغمبر سے کہیے کہ رخصتی بھی جلد کر دی جائے. ادھر علی کے گھر والوں اور دوستوں کی یہ رائے ہو رہی, ادھر فاطمہ کے قریب ترین خواتین, ان کے درمیان یہ مشورہ ہو رہا کہ کسی طرح پیغمبر اسلام کو رخصتی کے بارے میں یاد دلانا ہے. معاذ اللہ, یہ یاد دلانے کا مطلب نہیں, یہ تو بہرحال صرف یہ بتانا تھا کہ نکاح کے بعد جلدی رخصتی کرنا بہتر تو ہے اسلام. جناب ام ایمن پیغمبر اسلام کے والد جناب عبداللہ کی کنیز, ام ایمن خاندان کے بہت ہی پرانے خدمت گار, اور یہ وہی کہ جب جناب آمنہ کا انتقال ہوا تھا راستے میں تو رسول کو لے کے ان کے دادا کا ٹائم, بہت پرانا واقعہ, بہت ہی بزرگ کنیز. جناب خدیجہ طاہرہ اپنے آخری وقت میں کچھ وصیتیں جو کی تھی اپنی بیٹی کے بارے میں, وہ محمد ہی سے کی جو کہ خاندان کی بزرگ ترین شخصیت تھی. یاتی ہے دل پیغمبر کے پاس آنکھوں میں آنسو اور ایک جملہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول, اگر آج فاطمہ کی ماں خدیجہ زندہ ہوتی تو ان کی تمنا اور خواہش یہ ہوتی کہ جتنا جلد ہو سکے میری بیٹی میرے گھر سے اپنے شوہر کے گھر میں چلی جائے. اور ادھر این اسی دن مولا کائنہ, اب یہ ساری ظاہری باتیں ورنہ معصوم یا معصوم ان تمام حقائق سے آگاہ ہوتے ہیں, مولا کائنہ بھی پیغمبر کے پاس یہی خواہش لے دیا کہ اب رخصتی ہو جانا چاہیے. یہ ساری باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو جھوٹے شرم و تقلبات کے پردے ہمارے یہاں پڑے, لڑکا شادی کی بات تو چھوڑے, شادی کے بعد بھی اپنی زبان سے کچھ بات نہیں کہہ سکتا رخصتی کے بارے میں, اس لیے جب معاشرہ کہتا ہے کہ تمہاری ذمہ داری کرم آیا نہیں, خود علی آ رہے ہیں, اللہ کے رسول اپنے مناسب سمجھتا کہ فاطمہ کی رخصتی ہو جائے. پیغمبر اسلام کو علی کی زبان سے یہی جملہ سننا چاہتے اپنے لیے نہیں, قیامت تک کے لوگوں کو سنانے کے لیے اسلام میں ایسی کوئی شرط نہیں. امیر المومنین نے جس وقت یہ جملہ کہا تو پیغمبر نے کہا اے علی میں تو بالکل تیار ہوں, لیکن رخصتی کے بعد ولیمہ ضروری, وہ دعوت اسلام میں مختار, تو دعوت کا اہتمام کرنا تمہارے پاس کیا کچھ آج ہے؟ اللہ رسول میرے پاس ایک زرا, ایک گھوڑا, ایک تلوار. پیغمبر اسلام یہ مشہور واقعات ہیں, جلدی جلدی میں آگے بڑھ جاؤں. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ زرا تلوار وہ تو مجاہد کے لیے ضروری ہے, گھوڑا وہ بھی مجاہد کے لیے ضروری, لیکن زرا اس کی سنے کوئی ضرورت نہیں, جاؤ اسے بازار میں بھیج دو اور جو اس کے پیسے ملے وہ میرے پاس لے کے آؤں. اب یہ واقعہ اس وقت کا جب مولا کی عمر تقریباً 24 سال اور 6 مہینے شہزادی کی عمر جیسا آپ نے سنا 9 سال اور 1 مہینے, یعنی 9 سال فاطمہ کی عمر ہے, 24.5 سال میرے مولا کی عمر. مولا کائنات بازار جاتے ہیں, ذرا کو بھیجتے ہیں, کچھ پیسے جاتے ہیں, کچھ ایران میں آتے پیغمبر کے ہاتھ میں رکھتے ہیں. اب نہ پیغمبر نے سوال کیا ہی کتنے دیر آنے میں ان کو گرا, اس میں سے مٹھی اٹھائی بلال حبشی کو دیا اور کہا جاؤ اس سے تو فاطمہ کے لیے عطر خرید کے لے آؤ. خوشبو اس کے اوپر بڑا زور دیا گیا تھا اس پہلی شادی میں, اور جو آخری جہاں بچے وہ پیغمبر کی دو بچیوں میں آ گیا. پیغمبر نے کہا کہ اے ہمارے یاسر اور اے ابو بکر, ان دو صحابیوں کو بلایا, یہ پیسے لے کے تم جاؤ اور فاطمہ کے لیے بازار سے کچھ سامان خرید کے لے آؤ, جسے ہم اردو میں جہیز کہنے لگے. جہیز یہ کوئی اسلامی چیز نہیں, جہیز گناہ بھی نہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ سنت رسول یا سنت امام. اسی لیے مراجع کرام نکاح رخصتی ولیمہ ان تمام کی بہت سی سنتیں ذکر کی, مگر یہ سنت صحیح نہیں ہے کہ بات کے لیے مستحق یا اپنی بیٹی کو کچھ جہیز دے کے رخصت کریں. صرف ایک ہی شادی نظر آتی تاریخ اسلام میں جس کا رسول نے کچھ جہیز دیا. اگر جہیز کے معنی کیا, عربی میں جہازا اور جہازا کے معنی ہے سامان تیار کرنا, سامان تیار کرنا. اب یہ جہیز, یہ سامان کبھی دلہن کے لیے تیار ہوتا اس کو جہیز کہتے ہیں, وہی جہازا. یہ سامان کبھی مسافر کے لیے تیار ہوتا اس کا نام تجویز ہے, یہ سامان کبھی مردے کے لیے تیار ہوتا اس کا نام تجویز و تقدیر, یہ سامان جس چیز میں جاتا اس کا نام جہاز ہے. جہاز کو جہاز اسی لیے کہتے ہیں کہ اصل معنی ہے جہیز کے سامان تیار کرنا. پیغمبر اسلام کے گھر فاطمہ نے بھی پرورش پائی اور علی نے بھی اسی میں زندگی گزاری, الگ سے کوئی گھر نہیں. تو اس شادی کے موقع پر پیغمبر ایک طرح علی کے بھی سرپرست ہے اور فاطمہ کے بھی سرپرست, یہ نیا دور آپ کی زندگی شروع کرنے جا رہا، جن کے گھر میں کوئی سامان نہیں، یہ سامان پیغمبر اسلام ان کو خرید کے دینا چاہ رہے ہیں. اسی لیے اس کے علاوہ جو ساتھیوں، جس میں ایک لڑکا اپنا گھر آلریڈی پہلے سے چلا رہا، اس کے اندر پیغمبر نے کبھی جہیز کی بات نہیں کی، صرف یہ اس ایک شادی میں معصومین کی یہاں اور شادیاں ہوئی، ان کی بھی شادیاں، ان کی اولادوں کی شادیاں جہیز کا مسئلہ کہیں نظر نہیں آتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جہیز اسلام میں آرام، لیکن آرام نہ سے تو مستحب بھی نہیں، تو اس کی بہت تاکید نہیں. زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا کہ ہاں وہ شخص کہ جو لڑکے کا بھی وہی سرپرست ہو، لڑکی کا بھی وہی سرپرست، شادی کے بعد جب ان دونوں کی شادی کرے ان کا گھر چلانے کے لیے تو سامان تیار کر کے دے. لیکن جو عام معاملہ وہاں لڑکے کی الگ فیملی ہوتی، لڑکی کا الگ خاندان ہوتا، وہاں جہیز کوئی اسلامی چیز نہیں، یعنی مستحب چیز نہیں. یہ دوسری بات یہ کہ پیغمبر نے جو جہیز کا سامان تیار کرایا وہ امیر المومنین کے پیسے سے تیار کرایا، اپنے پیسے سے نہیں، مولا کائنات کے پیسے. اچھا مولا کائنات کے پیسے لینے کا رسول کو ظاہری اعتبار سے کیا حق؟ ویسے تو بہرحال رسول ہر چیز کے حاصل، ظاہری اعتبار سے کس وجہ سے پیغمبر نے پیسے لیے؟ وہ محل 500 درہم، یہ جناب فاطمہ اور امیر المومنین کے نکاح کا محل 400 مثال کتابوں میں لکھا ہے جو 500 درہم بنتے ہیں. اور یہی محل پیغمبر نے اپنی تمام بیویوں کا رکھا، یہی محل تمام معصومین نے اپنی بیویوں کا رکھا. 500 درہم یہ محل قرار دیا گیا تمام شادیوں میں، خصوصاً اس شادی میں. 500 درہم کے 1250 درہم چاندی، 1250 درہم چاندی کی جو قیمت، جو تقریباً 113 تولے چاندی بنتی، 113 تولے چاندی یا 1250 درہم چاندی، یہ ہے 500 درہم کی آج کل کی ویلیو. ایک تولہ چاندی کتنے کا ہے؟ اس کے حساب سے 113 تولے کی قیمت نکال لیجیے. یہ محل ہم یہ جو 500 درہم علی کے پاس تک نقد نہیں، اس میں ذرا بھی پیغمبر نے شامل کر، تو گویا میرا محل کا ایک حصہ ہے جس محل کو لے کے کسی سے اپنی بیٹی کے لیے سامان تیار کیا گیا. تو اول تو جہیز دینا کوئی مستحب نہیں، دیتے تو گناہ بھی نہیں. دوسری بات یہ کہ رسول نے بھی جو جہیز دیا وہ محل میں سے تیار کرایا گیا. اور تیسری بات یہ ہے کہ رسول کی بیٹی کا جہیز کیا، یہ بھی دیکھ لیجیے. اور اس جہیز کو دیکھنے کے بعد یہ سوچی کہ وہ لوگ، اچھا وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی خوشی سے جہیز دے رہے ہیں، چلے وہ کوئی بات نہیں، لیکن جو کہتے ہیں کہ یہ سنت رسول ہے، یہ سنت فاطمہ، وہ سمجھ رہے ہیں کہ کیا وہ والا جہیز سنت فاطمہ جس میں وی سی آر سب کے اوپر لکھا ہوتا، ٹیلی ویژن اس کے ساتھ ساتھ ہوتا، ایک موٹر سائیکل، ایک فریج، مٹہری، الماری، جتنے بھی خواہشات ہوتی، فاطمہ کا جہیز کیا؟ فاطمہ کے جہیز میں صرف 16 چیزیں، فقط 16 چیزیں، اور 16 چیزوں کا حساب بہت آسان. 4 چیزیں ایسی ہیں جس کا تعلق فاطمہ سے، جسم کی پردہ پوشی سے. 4 چیزیں ایسا ہے جس کا تعلق بستر کے معاملات سے. 5 چیزیں ایسی ہیں جو برتن کی شکل میں. 1 چیز ایسی ہے جو سونے کی شکل میں. 4 4 8 8 6 14 اور 2 چیزیں سرکاری کے سامان. تو یہ 16 چیزوں کی تفصیل سن لیجیے. 4 چیزیں جس کا تعلق سطر پوشی یا جسم سے. نمبر 1، ایک پیرہن پیغمبر نے اپنی بیٹی کو دیا، ایک لباس، نیا لباس، ایک نیا لباس، 51 جوڑے نہیں، 101 جوڑے نہیں، صرف ایک لباس جس کی قیمت 7 درہم، ایک نیا لباس، یہ ہمارے یاسر اور حضرت ابوبکر خرید کے لائے. دوسری چیز ایک مخنا، روح کئی سر کو چھپانے کے لیے چھوٹا سا چادر کا ٹکڑا جس کی قیمت 1 درہم، یہ دوسری چیز ہے جو فاطمہ کو دی گئی. تیسری چیز میں ایک اختلاف برقع، ایک برقع فاطمہ کے لیے خریدا گیا، خیبری چادر، خیبر کے علاقے سے بہت اچھی چادر بن کے مدینے میں آتی، ایک خیبری چادر پیغمبر نے اپنی بیٹی کو دی. لیکن یہ چادر اتنی بڑی نہیں کہ پورا جسم چھپ جائے، اگر سر کو چھپایا جاتا ہے تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر کو چھپایا جاتا ہے تو یہ سر تک یہ چادر نہیں پہنچتی، اس لیے اس کے ساتھ مکڑا دینا پڑ گیا پیغمبر کو. یہ تیسری چیز. اچھا بعض علماء نے لکھا کہ خیبری برقع کے بدلے میں 2 برقعے جوانی پیغمبر نے دی. سارا بات وہی کہ اپنی بیٹی کو پیران دیا، مکنا دیا بال چھپانے کے، اور پھر برقعے یا چادر کے لیے چادر خرید کے دی. چوتھی چیز، اونی یعنی جانور کے بالوں سے بنا ہوا پردہ دیا. گھر کے اندر بھی تو پردہ رکھتا نا، گھر میں بھی پردہ ہونا چاہیے، جسم میں بھی پردہ ہونا چاہیے. چوتھی چیزیں سونی پردہ دیا گیا. یہ 4 چیزیں ہو گئی جن کا تعلق پردے سے اور جسم چھپانے سے. اس کے بعد 4 اور چیزیں دی گئی جن کا تعلق سونے وغیرہ سے. سونے کا مقصد نیند والا سونا. جو دوسری 4 چیزیں ہیں، ایک کھجور کی رسی کا بنا ہوا پلنگ، سونا کا پلنگ جو کھجور کی رسی سے بنا گیا. نمبر 2، 2 سوشکیں، یعنی پلنگ پر بچھانے والی چادر سمجھ لیے کچھ گدا نما، جن میں سے ایک میں جانور کے بال بھرے ہیں اور ایک میں کھجور کے پتے بھرے ہیں، دو دو شکے. نمبر تین چار سرحانے یعنی چار پتی، دو میں جانور کے بال ہیں اور دو میں کھجور کے پتے ہیں. یہ تیسری چیز پیغمبر اسلام نے دی. چوتھی چیز زمین پہ بچھانے کی چٹائی، یہ تو فرنیچر ہو گئے. اس کے اندر ایک بستر، ایک پلنگ، دو بستر کی چادریں جسے دو شک کہیں گے، چار تکیے اور ایک چٹائی. چار چیزیں یہ جہاز میں آنے بس فل فرنیچر ہے. چار چیزیں جسمانی سردے کے بارے میں، چار چیزیں یہ ہاں، دو چیزیں گھرداری کا سامان، ایک چکی اور ایک پانی بھرنے کی مشین، چکی اور پانی بھرنے کی مشین، یہ دس چیزیں ہوگی. پانچ برتن پیغمبر نے اپنی بیٹی کو دیے، پندرہ چیزیں ہوگی. پانچ برتنوں، ایک تو پیغمبر اسلام نے تانبے کا بنا ہوا ایک برتن دیا سچ کپڑے دھونے کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے سب ایک برتن جو تانبے کا بنا ہوا. اس کے بعد پانی رکھنے کے لیے سبز مٹی کا بنا ہوا ایک مٹکا یا کھڑا، یہ دوسری چیز، پانی مچ سے بھر کے لایا جا رکھا کہا جا. تیسرا برتن جو پیغمبر اسلام نے دیا اپنی بیٹی، وہ کھال کا بنا ہوا، کھال کا بنا ہوا پیالہ نما تھا، جس کے اندر پانی ڈالا جاتا ہے، جس سے طہارت وغیرہ کا کام دیا جاتا ہے، اسی لیے لوگوں نے اس کو لوٹا لکھا. چوتھا برتن جو دیا گیا وہ لکڑی کا ایک پیالہ ہے جس میں دودھ رکھا جاتا ہے. تو کپڑے دھونے کا ایک تک، پانی رکھنے کا گھڑا، دودھ رکھنے کا پیالہ، اور طہارت وغیرہ کے لیے لوٹے کی مانند ایک کھال کا بنا ہوا برتن، چاپ اور کچھ چھوٹے چھوٹے کوزے یعنی پیالی اور گلاس، یہ کل پانچ برتن ملے پاتے ماں. جو لوگ تھے بعض علماء نے لکھا کہ چاندی سے بنے ہوئے دو بازو بند تھے، اور بعض نے لکھا ہے کہ چاندی کا ایک ہار تھا، سونے کا بھی نہیں، چاندی کا ایک ہار تھا جو خدیجہ طاہرہ کے ترکے سے رکھا اور وہ فاطمہ کے لیے رکھا گیا، صرف ایک دیور، وہ بھی چاندی کا بنا ہوا ہار. یہ سولہ چیزیں ہو گئی. جتنا آپ نے دیکھا لباس کتنا ہے، چار چیز. جتنا آپ نے دیکھا فرنیچر کتنا ہے، صرف چار چیز. گھرداری کا سامان صرف دو چیزیں، پانچ برتن اور ایک دیور. یہ سولہ چیزوں پر مشتمل فاطمہ کا محل، اتنا مختصر محل، اور اسی ایک سیاح کی سیمت کے اندر یہ سارا محل آ گیا. پھر بھی یہ سیاح پیسے بچ گیا جس سے خوشبو خریدی گئی. بس اگر ایسا چاہے تھے تو بے شک اپنی بیٹی کو دی، لیکن اگر اس سے زیادہ بوجھ اپنے آپ پہ لا دیا گیا، اس کا مطلب یہ کہ ہماری شادیاں ساری خوشی دے سکتی ہیں ہم کو اور آپ کو، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کرنے والی فاطمہ زہرا کی ولادت کی مناسبت یہ تینوں مسئلے، بلکہ چاروں مسئلے ذہن میں رکھے، محل کا مسئلہ، جہیز کا مسئلہ، شادی کی عمر کا مسئلہ، بیٹی کی اجازت دینے کا مسئلہ. اس کے ساتھ پھر پھول بہت کیا تھا، اسلام سے تاریخ بالکل خواب ہوئی. فاطمہ کی رخصتی کتنے سادہ طریقے سے ہوئی، یہ میں انشاءاللہ آئندہ منگل کو بیان کروں گا. تو یہاں تک ہماری بات پہنچ گئی، بہت کرنی تقریر بہتری تو تقریر انشاءاللہ اس شادی کے بیان کو مکمل کرتی ہوئی تین ہجری کے واقعات کے اوپر مستقل ہوگی. اب وقت بہت زیادہ گزر گیا، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ مسائل کے وقت میں کوئی جہد یا وقت آ جائے. اگر کہ آج کی تقریر سے میں اس اعتبار سے خود مطمئن کہ کئی مسئلے تو دوران تقریر آ گئے، لیکن ایک مخصوص وقت ہوتا اس کے اعتبار سے آخر میں صرف ایک مسئلہ بتا رہا ہوں. آج ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے کا دوسرا حصہ آئندہ آئے گا. پچھلی دفعہ ہم نے عمرے کے بارے میں ایک بات شروع کی تھی، اب جو مسئلہ ہے اس کا تعلق عمرے اور زیارت دونوں جسم کے مومنین کرام سے ہے، مستمر اور زائد. وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ زیارت پہ جاتے ہیں یا عمرے پہ جاتے ہیں، وہ بہرحال شریعت کی اصطلاح میں مسافر ہیں، اور مسافر آدمی کے لیے ہر چار رکعت کی نماز دو رکعت ہو جاتی ہے. معصوم کا جملہ کہ اگر کوئی آدمی سفر کے عالم میں نماز سفر نہ کرے اور پوری نماز پڑھے، تو وہ شریعت خدا میں اضافے کا مجھے فرار پائے گا. شریعت تیسرا قرآن، تیس پارے ہیں، اگر آپ ایک پارا پڑھا دیں تو تیسواں پارا، تو کوئی نیکی کی بات نہیں. آپ کہیں کہ میں قرآن ذرا دبلا لگ رہا تھا، میں نے اس کو ذرا موٹا کر دیا، تو گناہ، یہ کوئی نیکی نہیں. آپ کو حق نہیں ہے اضافہ کرنے کا. تو چار رکعت کی نماز دو رکعت کی سفر میں، پھر بھی کوئی چار رکعت بھی پڑھے، امام نے کہا وہ شریعت میں اضافہ کرنے کا مجرم بنے گا. تو بہرحال جی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، یہی مسئلے میں بھی اپنی عقل استعمال کیا کرتے. اچھا، اب مسافر کو حالت سفر میں چار رکعت کی نماز دو رکعت کی پڑھنا، ہاں صبح کی نماز میں کوئی قصر نہیں ہے، مغرب کی نماز میں کوئی قصر نہیں ہے. آپ حضرات تھوڑے بہت یا بہت سارے مسئلے جانتے ہیں، اس لیے بعض مسئلے آپ سنتے ہیں تو آپ کو اتساہٹ ہوتی ہے کہ یہ مسئلہ بیان کرنے کی کیا ضرورت. لیکن ضرورت جب میں ایسے لوگوں سے جانتا ہوں جو مغرب کی نماز رکو کرنے کے بعد ختم کر دیتے ہیں کہ تین کی فصل ڈیڑھ رکعت نماز ہے, جناب کے رکو کے بعد کھڑے ہوتے ہیں السلام علیکم اور نماز ختم کرتے ہیں. یہ مومنین کرام میں اس سفر میں مجھے ملے حج کے سفر میں ڈیڑھ رکعت کے بعد یہ رکو کے بعد نماز ختم ہو رہی, بڑا تعجب کا فصل ہے. اب ڈیڑھ رکعت اسی طرح ہوگی نماز مغرب کی فصل ہو رہی. تو ایسے ایسے بےچارے سیدھے سادے اور بولے والے مومنین پائے جاتے. تو فصل نہ خدا کی نماز میں ہے نہ مغرب کی نماز میں, اس میں آپ کو قصر کی نیت بھی نہیں کرنا. بس وہی جو آپ نیت بہت اثر اور عشا اس میں آپ کو قصر کرنا, بشر کیے کہ آپ مسافر ہو, یعنی کسی ایک جگہ دس دن یا اس سے زیادہ نہ رہے. اگر پورے دس دن رہنا ہے کہیں سے تو پھر مسئلہ بدل جائے, آپ تو مسافر نہیں رہے. دس دن سے کون نظر رہے اور زیارت اور عمرہ کرنے والے کسی جگہ بھی دس دن نہیں رہتے. عام طور پر زیارت کا ویزا ہی 15 دن کا مل رہا جس میں انہیں کئی مقامات کی زیارت کرنا, یا عمرہ جو ہے اس کا ویزا بھی 15 دن کا. حج میں اکثر ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہاں 50-50 دن حج کا سفر تو مکے میں پورے 30-35 دن ایک ساتھ رہنا پڑتا. لیکن میں فی الحال حاجیوں کی بات نہیں کر رہا, عمرے اور زیارت کرنے والوں کی بات کر رہا ہوں. تو جس جگہ آپ زیارت کے لیے جا رہے ہیں, جس شہر میں آپ 10 دن سے کم رہے وہاں 4 رکعت کی نماز آپ کو 2 رکعت پڑھنا. البتہ یہ ادا کا مسئلہ, ادا نمازیں جو آپ کراچی سے لے کے کر بناتے ہیں وہ تو آپ پوری پوری پڑھیں گے, پہلی بات نہیں. لیکن دنیا میں 4 مقام ایسے جہاں پر مسافر کو ایک اختیار ہے, ایک اجازت ہے کہ وہ چاہے تو اپنی نماز قصر پڑھے. وہ تو اصل مسئلہ ہے کہ تم مسافر ہو تو قصر پڑھنا, لیکن یہ بھی اجازت ہے کہ چاہے تو تم پوری نماز پڑھو. دوسرے الفاظ میں دنیا میں 4 ایسے مقامات جہاں مسافر پر مسافر کا مسئلہ اپلائی نہیں ہوتا اور اسلام میں اس کو نماز پوری پڑھنے کی اجازت دی. ان 4 مقامات میں سے 2 کا تعلق عمرہ کرنے والوں سے ہے, مکہ اور مدینہ. 2 کا تعلق زیارت کرنے والوں سے ہے, مسجد کوفہ اور کربلا. پورے 4 میں سے برابر برابر حصے. اور آج کل زیادہ تر لوگ زیارت اور عمرہ ایک ہی سفر میں کر لیتے تو یہ 4 مقامات سے ان کا گزر ہوتا. فی الحال میں صرف ایک جگہ کی بات کر رہا ہوں, یہ باقی جو 3 مقامات ہیں اس کی تفصیل آئندہ آئے گی, آج وقت بہت کم ہے. 4 مقامات کون کون سے تھے؟ مکہ, مدینہ, کوفہ اور کربلا. اب پہلے کربلا کا مسئلہ واضح ہو جاتا ہے کیونکہ کربلا کے مسئلے علماء میں اختلاف بھی ہے اور خواتین کو بہت زیادہ اس میں احتیاط کرنا. مسئلہ یہ ہے کہ کربلا کے اندر بھی مسافر سے یہ اختیار ہے اگر وہ 10 دن سے کم کربلا میں ٹھہر رہا ہے. البتہ اگر کوئی آدمی کربلا میں 10 دن سے زیادہ قیام کرے گا تو اسے پوری پوری نماز پڑھنا. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھی 10 دن کا مطلب ہے مسلسل 10 دن. اگر آپ 10 دن کے دوران 1 دن صبح نجف گئے اور قیام کو واپس کر بنا دیں آپ کے 10 دن نہیں مانے جائیں گے, وہ دن کٹ گئے آپ کا. تو ایسے بہت ہی کم لوگ ہیں جو مسلسل 10 دن کربلا میں رہے. یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جو 12 یا 13 دن کربلا میں رہتے وہ بھی 2 یا 3 دن کے بعد نجف احرم کی زیارت کے لیے نکل جاتے ہیں صبح سے شام تک. تو ان کے وہ 12 دن نہیں مانے جاتے. جس دن نجف کے لیے چلے گئے بس وہاں سلسلہ ختم. 3 دن کے بعد جائیں 3 دن ختم. اب جب نجف سے واپس آئیں گے شام کو دوبارہ نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا. یعنی مہاراج اس کی مثال گھونڈی سی مثال ہے, بس کے سفر کی ایسی مثال ہے کہ ویسے تو آپ اپنا وہ ہوتا ہے کہ ٹکٹ میں خاراٹر سے نیو کراچی جا سکتے ہیں, لیکن اگر آپ بینکو ہال پہ اترے گا دوبارہ بس میں بیٹھے تو آپ کو نیا ٹکٹ دینا پڑے گا. پھر 3 اسٹاپ کے بعد اترے اور پھر بیٹھے تو آپ کو پھر نیا ٹکٹ دینا پڑے گا. تو راستے میں 4-5 جگہ آپ اترے تو 7-6 روپے لگ جائیں گے آپ کے نیو کراچی جاتے جاتے. لیکن اصول وہی, ایک مرتبہ بس سے اترے پرانا ٹکٹ چلا گیا, اب آپ کو نیا ٹکٹ خریدنا. یہ تقریباً ایسی مثال 10 دن کی. ایک دن اگر آپ باہر چلے آئے شہر سے تو ختم مسئلہ, اب جب آئیں گے تو دوبارہ نیا میٹر آپ کو ڈاؤن کرنا پڑے گا اپنے حصے کا. جب کتنے دن میں ٹھہر رہا ہوں سر بہرحال آپ کو 10 دن سے کم جو لوگ کربلا میں ٹھہرتے ہیں ان کو اختیار ہے چاہے نماز پوری پڑھے چاہے نماز قصر پڑھے. لیکن اس میں ہمارے مجتہدین میں اختلاف کہ یہ اختیار کہاں پہ کس جگہ پہ. اچھا یہ تو طے شدہ بات ہے کہ یہ اختیار صرف اور صرف امام حسین کے حرم کے اندر ہے, اس کے علاوہ نہیں. اگر آپ جناب عقاف کے حرم میں نماز پڑھ رہے ہیں وہاں تو آپ کو قصر ہی نماز پڑھنا, یا آپ امام زمانہ کی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں تو وہاں تو آپ کو قصر ہی نماز پڑھنا, یا آپ فتح امام کے باغ میں جا کے نماز پڑھ رہے ہیں تو وہاں تو آپ کو قصر ہی نماز پڑھنا. یہ جو اختیار ہے آپ کو کہ چاہے پوری نماز پڑھیں یا آدھی, یہ اس وقت ہے جب آپ امام حسین کے حرم میں نماز پڑھیں. یہ تو ایک بات بات ہے, لیکن اختلاف کیا ہے کہ حرم کس جگہ کا نام, حرم کسے کہتے ہیں؟ جو حضرات زیارت سے مشرف ہیں وہ میری بات سمجھ رہے ہیں, باقی لوگوں کے لیے تو وہی زیارت کہ خدا ہر مومن اور مومنہ جہاں کا معصومین خصوصاً کربلا معلیٰ کی زیارت سے مشرف فرمائے, اس وقت آپ کے منظر دیکھیے, ایک تو وہ بالکل باہر والی دیوار اس کے چاروں طرف اب وہ روڈ بنائی گئی ہے, رنگ روڈ, اس کے اندر آپ جائیں گے تو صحن ملے گا, صحن کے بیچ میں روزہ, تو پھر آپ صحن کے بیچ میں جائیں گے تو جوتے اتارنا پڑیں گے اور آپ روزے میں داخل ہوں, روزے کے اندر پہلے دروازے سے جب آپ اندر داخل ہوں گے تو رواق چاروں طرف بنا ہوا اسٹریٹجک کوریڈور, اور اس رواق کو آپ طے کریں گے تو پھر دوسرا دروازہ آئے گا, اس کے اندر داخل ہوں گے تو سامنے زرعی ملے گی. اب علماء کا یہ اختلاف کہ یہ جو اختیار ہے کہ نماز پوری پڑھو یا فطر پڑھو, یہ اس کے کس حصے کے بارے میں ہے؟ بعض علماء نے یہ فرمایا کہ پورے روزے کے بارے میں یہ اختیار ہے, لیکن موجودہ مراجع اس کے قائل نہیں. اچھا, بعض علماء نے کہا کہ امام مظلوم کی زری جو اس کے چاروں طرف 25-25-25-25 ہاتھ, سرانے 25 ہاتھ, پائتی 25 ہاتھ, بجلے کی طرف 25 ہاتھ, اس کی طرف 25 ہاتھ, 25-25 ہاتھ کا جو ایریا بنے گا, اتنے انسان کو اختیار ہے چاہے نماز فتح پڑے یا پوری. اگر زری سے 26 ہاتھ دور چلا گیا, اب وہی پرانا مسئلہ کہ مسافر ہو تو نماز فتح پڑھو, یہ بات علماء کا فتوا ہے, لیکن ہمیں باقی علماء کے فتووں سے اس وقت اتنی بحث نہیں. امام خمینی کیا فرماتے ہیں, آیت اللہ کوئی کیا فرماتے ہیں؟ تو امام خمینی یہ فرماتے ہیں کہ نماز فطر اور پوری میں اختیار ہے آپ زری کے چاروں طرف, جو پورا وہ زری کا حال ہے اور جو اس کے چاروں طرف رواق ہے, تو زری کا حال اور اس کے بعد جو اس کے چاروں طرف ایک کوریڈور یا پیسج, جس کے اندر ایک طرف حبیب ابن مظاہر کی قبر ہے اور پیچھے کی جانب جا کے ایک اور امام زادے کی قبر, عبداللہ شاہ غازی کے بزرگوں نے کہا ان کے والد یا دادا, اختلاف ہے مورخین میں, بہرحال وہ جو حصہ جو اصل اس حال کے باہر ہے, جس حال کے سری اس کے باہر بھی جو پیسج, اس سارے علاقے کے اندر آپ کو نماز فطر یا پوری پڑھنے کا اختیار. دوسرے الفاظ, آپ نے جوتے بردار کے پاس جوتے جمع کرائے, آگے بڑھے, جو پہلا دروازہ آئے گا جوتے اتارنے کے بعد, اس سے جو آپ داخل ہو گئے, بس اب آپ اس علاقے میں پہنچ گئے جہاں نماز فطر بھی پڑھ سکتے ہیں اور پوری بھی پڑھ سکتے ہیں. تو امام خمینی نے یہ فرمایا کہ مولا کی زری کے سرحانے سے لے کے, مولا کے سرحانے سے لے کے وہ دیوار جس میں کھڑکی لگی ہے وہاں تک, پائتی سے لے کے جو دروازہ ہے وہاں تک, اس میں امام کی اور پیچھے کا پورا علاقہ جس میں مسجد بنا دی گئی ہے نماز جماعت ہوتی ہے اس سب میں, اور پھر اس حال کے باہر رواں اختیار ہے چاہے نماز فجر پڑھے یا پوری پڑھے. لیکن آیت اللہ کوئی اس سے اختلاف فرماتے ہیں, آیت اللہ کوئی کہتے ہیں کہ نہیں, صرف وہ حال کے جس کے اندر زری, صرف اس میں اختیار ہے آپ کو کہ نماز پوری پڑھے یا قصر پڑھے, حال کے باہر جو رواق ہے, جو کوریڈور جس میں جناب حبیب ابن مظاہر کی زری, اس کے اندر بھی اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اختیار نہیں ہے, آپ کو نماز قصر پڑھنا ہوگی. تو امام خمینی کے فتوے میں جہاں حبیب ابن مظاہر کی زری ہے اس علاقے میں اختیار باقی, آیت اللہ حسوئی کے فتوے میں نہیں, اس علاقے میں آپ حرم سے باہر مانے گئے کہ نہ کہ وہاں پہ آپ کو نماز فطر ہی پڑھنا. جیسا میں نے کہا کہ خواتین کے لیے مسئلہ اس لیے ذرا زیادہ اہم کہ کربلا معلیٰ کا جو معاملہ ہے وہ خود اور مذہب سے ذرا مختلف ہے. کربلا معلیٰ جو نماز جماعت ہوتی ہے یا نماز, تو پسند نہیں کیا جاتا ہے کہ خواتین اس میں حرم میں آ کے چلی, بلکہ خواتین کی نماز کے لیے وہی رواق کا علاقہ مقرر کیا گیا. تو اگر ظاہرہ خواتین کربلا کے حرم میں گئیں اور رواق کے اندر وہ نماز پڑھ رہی تو اور آغاز کوئی کی تکلیف میں ہے تو وہ پوری نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں, تو باطل ہوگی, انہیں قصر نماز پڑھتا. ہاں امام خمینی کی تکلیف میں ہے تو کوئی بات نہیں, رواق کے اندر بھی نماز پوری پڑھ سکتے ہیں, لیکن باہر اگر نکلنا ہے صحن کے اندر یا جوتے اتار کے جو دروازے سے پہلے کا ایریا ہے اس میں تو چاہے امام خمینی کی تکلیف ہو یا آغاز کوئی کی, نماز قصر ہی پڑھنا ہے, پوری نماز کی اجازت نہیں. خواتین کو جو کہ میں نے آگاہ کوئی سی تکلیف کے باوجود غلطی کر کے دیکھا, اس اعتبار سے اس مسئلے سے بتایا, ابھی مکے اور مدینے کا مسئلہ باقی ہے, وہ انشاءاللہ آئندہ منگل کو پہلے بیان ہو جائے گا, پھر دیگر مسائل آئیں گے. اور نگارا آج کے ذکر رسالے